السلام علیکم سامعین کرام، ریڈیو پاکستان سے ہم کہیں گے آپ کو صبح بخیر پاکستان۔ جی سامعین، حالات حاضر میں اپنی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے صبح بخیر پاکستان، ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئرز چینل کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ سامعین، آج ہے منگل کا روز، 24 اکتوبر 2017، اور ماہ صفر کی 3 تاریخ۔ میں ہوں مسعود بیگ اور میرے ساتھ ہمیں ساتھی میزبان عالیہ کیسر۔
صبح بخیر پاکستان۔
آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا اب سے لے کے ٹھیک 10 بجے تک، اور بہت سے اہم جو موضوعات ہیں ملکی اور بین الاقوامی، ان کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے آپ کو معلومات پہنچائیں گے۔ جی سامعین، اور اب ہم نظر ڈالیں گے اب تک کی شہ سرخیوں پر۔ وزیر اعظم نے اس تاثر کو رد کر دیا ہے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ بیرون ملک امداد سے کی جا رہی ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کو انٹرویو۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، آج پاکستان کی اعلی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ انسداد دہشت گردی کی جنگ، وزیر داخلہ احسن اقبال نے علماء مشائخ پر زور دیا ہے کہ وہ حقیقی اسلامی تعلیمات پر مبنی اسلام کا پیغام عام کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ پاکستان کی اوپن تجارتی پالیسی، پاکستان اور یورپی فری ٹریڈ یونین آئندہ دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع کے حصول کے لیے متفق۔ روہنگیا بحران، امریکہ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف میانمار کے مظالم کے خلاف پابندیوں کے بارے میں غور کر رہا ہے۔ سہفری کی میزائل مشق، جنوبی کوریا، امریکہ اور جاپان دو روزہ میزائل ٹریکنگ مشقیں کریں گے۔ پاکستان نے آخری ایک روزہ میچ میں سری لنکا کو 5 وکٹ سے شکست دے کر ایک روزہ سیریز میں وائٹ واش کر لیا اور سیریز اپنے نام کر لی۔ جی سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام صبح بخیر پاکستان، ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئر چینل کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد ان تمام موضوعات کے مختلف پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔
دنیا بھر میں ہونے والے کھیلوں کے اہم مقابلے، کھیل کے میدان سے تازہ ترین خبریں، نامور کھلاڑیوں سے ملاقاتیں اور کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی وہ تمام خبریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں، سنیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ روزانہ 4:05 سے 5 بجے تک، صرف نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے۔ تو سننا مت بھولیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ۔
ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے آپ سنتے ہیں پروگرام نیا دن، پیر سے ہفتہ تک صبح 10:05 سے 11 بجے تک۔ اس پروگرام میں آپ سن سکتے ہیں دنیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات، کراچی سے خیبر تک وطن عزیز کا حال و احوال، اور ملکی و بین الاقوامی امور کے ماہرین کی خصوصی تجزیے۔ آپ گھر میں ہیں یا سفر میں، یا کر رہے ہیں کھیتوں میں کام، ریڈیو پاکستان قوم کی آواز، ہر دم हर लम्हा आपके साथ।
جی سامع، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی نے گزشتہ روز پاکستان ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی سربراہ نواز شریف ہی ہوں گے اور مسلم لیگ میں کوئی اختلاف نہیں، اسمبلیاں مدت پوری کریں گی، اور ساتھ ہی انہوں نے کہنا یہ تھا کہ نواز شریف کی حکومت کے خاتمے کا معیشت پر اثر پڑا ہے، 2013 کے مقابلے میں بہتر پاکستان چھوڑ کر جائیں گے۔ افغانستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں دہشت گردوں سے پاکستان کو خطرہ ہے، امریکہ کے ساتھ بات چیت ہمیشہ درست سمت پر تھی، ہم سے ڈوم اور کا مطالبہ نہیں ہوا۔ اور ساتھ ہی اہم بات انہوں نے کہا کہ اس تاثر کو یکسر رد کرتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی جا رہی ہے، پاکستان جو جنگ لڑ رہا ہے اس میں بیرون ملک امداد سے کی جا رہی ہے، تاثر جو ہے یہ بالکل غلط ہے، اس کو زائل کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے چونکہ بہت سارے نکات ہیں آ رہی ہے تو ہم نکات کو کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہم یکے بعد دیگرے جو ہے ان پر بات کریں۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں افغانستان کے حوالے سے، جس میں امریکہ کا بھی کلیدی کردار ہے، اس پہ اگر ہم دیکھیں تجزیہ کریں تو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردوں سے پاکستان کو خطرہ ہے، ایک پوائنٹ۔ اور دوسرا اس کا اگر سیکنڈری پوائنٹ آپ دیکھیں تو امریکہ کے ساتھ بات چیت ہمیشہ درست سمت پر تھی، ہم سے ڈوم اور کا مطالبہ نہیں ہوا۔ اچھا، ڈوم اور کا مطالبہ بھی اس کا امریکہ کے امن سے مشروط ہے، جڑا ہوا ہے، نتی ہے کہ وہ یہی بات ہے کہ ہم جی جو دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں اس کا بالواسطہ یا بلاواسطہ جو ہمارا تعلق ہے افغانستان سے ہے۔ سب کو یہ بات پتا ہے کہ وہاں سے جو کمی گاہیں ہیں، جو وہاں سے دہشت گرد آتے ہیں پاکستان اور اپنے مضمون مقاصد کو پورا کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں
جی۔
تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آج اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ رات کو تقریر ہوئی، میسج پوری دنیا کو پہنچ گیا، اور آج جو ہیں وہ ٹیلرسن جو ہیں وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں اور وہ پاکستان کی اعلی قیادت سے ملاقات کریں گے، بشمول وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور دیگر جو اہم آفیشلز ہیں پاکستان کے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم جو منترا ہے امریکہ کا ڈو مور کا، اس کو کس حد تک ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے 12 مختلف پلیٹ فارم سے حکومتی حلقوں سے یہ بات آئی ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو سے ڈو مور، ہم آپ کا کوئی ڈکٹیشن نہیں لیں گے، ہمیں پتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم درست سمت میں گامزن ہیں۔
جی بالکل، ہم درست سمت میں گامزن ہیں، یہ پاکستان کی حکومت واضح طور پر جانتی ہے۔ چونکہ پاکستان کے سٹانس کے حوالے سے ہم بات کریں، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کے حوالے سے بات کریں، تو پاکستان نے ایک چیز بہت واضح کی ہے، ایک پاکستان کے امن کو ہمیشہ ہم نے افغانستان کے امن سے مشروط کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے ممالک کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ امن کے رشتوں پر ہی مبنی رہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں، وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ جیسے آپ نے امریکہ کا ہی ذکر کیا ہے تو میں وہیں سے بات شروع کرتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھارت اور امریکہ سمیت تمام جو ممالک ہیں خطے کے، ان کے ساتھ برابری کے تعلقات چاہتے ہیں۔ دیکھیے یہ اسٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، ہم نہ تو ان سے اوپر جانا چاہتے ہیں نہ ہم ان سے نیچے آنا چاہتے ہیں، لیکن ہم برابری کی سطح پر رہنا چاہتے ہیں۔ جب ہم برابری کی بات کرتے ہیں تو ہم کوئی پاورز حاصل کرنے کی بات نہیں کریں، ہم آلریڈی نیوکلیئر پاور ہیں، ہماری دفاعی صلاحیت سب سے زیادہ محفوظ ہے، مضبوط ہے، ہم دنیا کی بہترین افواج میں شمار ہوتے ہیں، ہماری سیاسی قیادت ایک ویژن کے ساتھ چل رہی ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت جو سی پیک کے تھرو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ پاکستان کو خطے کا ایک بہت مرکزی جوہر بناتا چلا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اپنی افادیت سے، اپنی اہمیت، اپنے تشخص اور اپنے وقار سے بہت ہی زیادہ واضح طور پر آگاہ ہے، لیکن خصوصی طور پر جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے سٹانس کے امریکہ کے ساتھ، تو چاہے عالمی سطح پر ناقدین جریدے وہ ایک منفی تاثر کریٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں کہ امریکہ ڈو مور کا مطالبہ کرے گا، پاکستان اپنے سٹانس پہ کھڑا ہے کہ نو ڈو مور، اور اب ہم جو چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اکنالجمنٹ ہے پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کا وہ لیا جائے۔ تو ایک واضح بات انہوں نے کی کہ ہم برابری کی سطح کے جو تعلقات ہیں وہ چاہتے ہیں، اور جب ہم یہ جان لیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے تو آپ یقین کیجئے کہ ہم دوسروں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ تو یہی پیغام بہت واضح انداز میں وزیر اعظم کی جانب سے سامنے آیا ہے۔
اور دوسری بات عالیہ یہ کہ پاکستان نے ہمیشہ جو ہمارا سٹانس رہا ہے کہ ہم نے اپنی خود مختاری اور سالمیت پر آنچ نہیں آنے دینی، اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اپنی سوورنٹی یا خود مختاری پر کسی کو بھی سوال اٹھانے کا موقع دیں، بشمول افغانستان، بھارت یا امریکہ یا دیگر ممالک۔ اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں اندرون ملک کے جو حالات ہیں اس حوالے سے، تو وزیر اعظم پاکستان کا اس انٹرویو میں یہ خیال ظاہر کرنا اور بڑے پرعزم تھے وہ گزشتہ رات. انہوں نے یہ کہا کہ انہیں 100% یقین ہے کہ عام انتخابات اور سینٹ کے انتخابات دونوں مقررہ وقت پر ہوں گے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ قبل از وقت انتخابات کی بات کرنے والوں کا مقصد اصل میں ہے کیا. تو یہ جو ہم شوہے چھوڑتے ہیں مختلف سیاسی اور عوامی حلقوں سے, ان کو رد کیا. انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے خوشلوبی کے ساتھ, اور انتخابات سے پہلے انتخابات کا باویلا کرنے والے جو ہیں وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. اور ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس کا یہ حق ہے کہ وہ تمام منصوبہ جات جو اس نے شروع کیے ہیں جو اس وقت مختلف مراحل میں ان کو کمپلیٹ کرے, اس لیے کہ ان منصوبہ جات کی تکمیل سے صرف اور صرف فائدہ جو ہے وہ جو فلاح ہے وہ عوام کی ہوگی.
جی بالکل, اور منصوبہ جات کی تکمیل کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ جتنی زیادہ پرز موجودہ حکومت ہے اتنے عزم کو ہم نے شاید ہی ماضی کی کسی حکومت میں دیکھا. آپ دیکھیے بہت سے چیلنجز کا سامنے, چونکہ ہم اندرونی سطح پر بات کر رہے ہیں, تو اگر ہم صرف سی پیک کا ہی اگین ذکر کرتے چلیں تو آپ دیکھیے کہ اس کو 6 مہینے ڈیلے کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ہمیں دھرنوں کی سیاست کا سامنا کرنا پڑا, جس کا نتیجہ ملک کے لیے پازیٹیوٹی کے ساتھ نہیں نکلا بلکہ اس نے مزید نگیٹیوٹی کو جنم دیا. تو سیاسی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت آپ کو مکمل موقع دے رہی ہے, آپ کو ایک صوبہ بھی دیا گیا ہے, آپ کو انتظامی معاملات بھی دیے گئے ہیں سنبھالنے کا, آپ کو اپنی ذات اور اپنے کردار کو ثابت کرنے کا مکمل موقع دیا گیا ہے. وفاقی حکومت تو صوبوں کے ساتھ مکمل تعاون کے ساتھ چل رہی ہے, جہاں صوبے فیلئر کا شکار ہوتے ہیں وہاں پر وفاقی حکومت کھڑی بھی ہوتی ہے, کیونکہ بیسک جو کام ہے وہ انتظامی امور میں وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ صوبوں کو اور صوبوں کی عوام کو جو ہے وہ فلاحی طور پر جو ہے وہ آگے لے کر چل سکے. لیکن اگر یہ تمام اقدامات صوبے نہیں کر پاتے, صوبائی حکومتیں نہیں کر پاتی, مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران صرف تنقید برائے تنقید کی سیاست کو لے کر چلیں گے اور وہ موجودہ حکومت کے منصوبہ جات کی تکمیل میں آڑے آئیں گے, تو اس سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بھی پاکستان کی ترقی کو نقصان پہنچے گا اور انٹرنیشنل لیول پر ہمارا تشخص.
اور ساتھ ہی عالیہ اگر اسی میں ہم ایڈیشن کر سکیں تو آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ موجودہ اسمبلیاں جو ہیں وہ ان کی مدت جو ہے اگلے سال یعنی 2018 کی جون کے مہینے کی 4 تاریخ کو پوری ہو جائے گی. اس تاریخ کے بعد 60 دن کے اندر اندر انتخابات ہوں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنی کارکردگی اور عوام کی خدمت کی فراہمی کی بنیاد پر انتخابات میں حصہ لے گی, جبکہ حزب اختلاف جو ہے صرف تنقید میں مصروف ہے. اور دیکھا جائے اگر تو یہ بات بالکل ٹھیک اور واضح طور پہ انہوں نے کہی کہ حزب اختلاف خاص طور پہ اشارہ جو ہے میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ان کا پی ٹی آئی کی جانب تھا کہ وہ صرف تنقید برائے تنقید کی سیاست کر رہے ہیں. اگر ان کو اس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ان کو سونپی گئی, تو آپ دیکھیں کہ ان پچھلے 4 سال کے اندر وہاں پر کیا ہوا.
جی بالکل, اور چونکہ میں اگر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی بات کرتی چلوں, گزشتہ حکومت کا ہی جمہوری تسلسل ہے یہ, اور وہ انہی ویژن اور انہی پالیسیز کو لے کر چل رہے ہیں جو کہ سابق وزیر اعظم بھی لے کر چل رہے ہیں, جو کہ مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ اوور آل اگر ہم دیکھتے چلیں تو لے کر چل رہی ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں, ہم نے دیکھا ہے مختلف معاملات میں, چاہے وہ ملٹری کوڈ کا قیام ہے, چاہے وہ عوامی فلاح کے منصوبے ہیں, چاہے وہ کسی منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے, اس میں اگر دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں جنہیں عمومی طور پر اپوزیشن جماعتیں کہا جاتا ہے, ان کو اختلافات ہیں تو بیٹھ کر موجودہ حکومت نے ان اختلافات کو دور کرنے, مشاورت کر کے ان کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی. اور میں سمجھتی ہوں کہ واضح طور پر اس بات کا ثبوت ہے کہ موجودہ حکومت پاکستان کی بہتری کے لیے تمام حلقوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے, لیکن دیگر جو جماعتیں ہیں انہیں بھی سوچنا ہوگا. صرف پی ٹی آئی کی جانب سے تو بہت ہی زیادہ ہمیں میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے ریئیکشنز کا سامنا کرنا پڑا جو شاید انہوں نے سوچا بھی نہیں ان کے لیڈر نے کہ وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے. ان کی سٹیٹمنٹس ہی اگر آپ لے لیں ان کو اٹھا کر تو بھی, تو دوسری جانب کئی دیگر سیاسی جماعتیں بھی ہیں جو چاروں ناچار میں کہوں گی یا پھر اکثر و بیشتر ہمیں اس قسم کے واقعات میں ملوث دکھائی دیتی ہیں اپنے سیاسی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے کہ جس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ موجودہ حکومت جو ہے, کیونکہ فرد واحد کی لڑائی نہیں چل رہی ہے, یہ ایک ریاست کے قیام, اس کے تشخص اور اس کی سیکیورٹی کی بات ہے, تو اس میں ہمیں مل کر پاکستان کے لیے آگے بڑھنا ہوگا اور اسی ویژن کو موجودہ حکومت لے کر آگے چل رہی ہے.
درست, اگر آگے بڑھیں ہم تو ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے سامعین کو کہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا یہ بھی کہ جمہوریت کبھی خوش سلوبی سے نہیں چلی کیونکہ اسے کئی مسائل درپیش ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان چیلنجز سے نمٹنا ان کی ذمہ داری ہے اور ملک میں آئین موجود ہے اور منتخب حکومت کام کر رہی ہے. ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ جب منتخب حکومت اپنی مدت پوری کرتی ہے تو اس سے ملک مستحکم ہوتا ہے. اور ساتھ ہی وہ سات بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور صرف ایک بار حکومت اپنی مدت پوری کر سکی. انہوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت کو کام کرنے دینا چاہیے اور اس بارے میں فیصلہ انتخابات کے دوران عوام پر چھوڑ دینا چاہیے. اور کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا بنیادی طور پہ کہ عوام ہی اصل میں طاقت کا سرچشمہ ہے اور ان کو فیصلہ کرنے دیجئے انتخابات کے ذریعے ووٹ کے ذریعے کہ اصل میں وہ کس کو چاہتے ہیں کہ کون پاکستان کی باگ ڈور سنبھالے.
میں اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے جو ان کا کانفیڈنس ہے اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گی. دیکھیے آپ تب یہ بات کر سکتے ہیں کہ جب آپ واقعی ڈلیور کرتے ہیں. وہ لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں جن کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ شاید ہم اپنی عوام کے لیے کچھ نہیں کر پائے اور اسی وجہ سے ہم اپنے طریقے سے جو ہیں وہ چیزوں کو آگے لے کر نہیں بڑھے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ موجودہ حکومت اس معاملے میں بہت کانفیڈنٹ ہے اپنے وسائل کا استعمال کرتے ہوئے. جو بھی ان کے پاس درکار وسائل تھے ان کو لے کر وہ نہ صرف آگے بڑھے ہیں آگے چلے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عوامی فلاح کے تمام تر منصوبہ جات کو بہترین انداز میں ڈلیور کرنے کی کوشش بھی کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر جب ہم بات کرتے ہیں جو پاکستان کی قیادت کا اس وقت ویژن ہے اس کو کس طریقے سے ہم پاکستان کی بہتری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں موجودہ وقت میں تمام تر مشکلات کے باوجود. یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں بیرونی ہی نہیں اندرونی بھی چیلنجز درپیش ہیں. صرف ایسا نہیں کہ ہم سیاسی سطح پر جو مختلف قسم کی مہاذرائیاں چل رہی ہوتی ہیں ان کا سامنا کریں, ہمیں عسکریت پسندوں دہشت گردوں مختلف ممالک کے الزام تراشی اور اس کے بعد پھر اندرونی سطح پر ہمارے جو وسائل ہیں ان کے استعمال کے حوالے سے جو ہمارا بجٹ ہے اس میں رہتے ہوئے عوام کی فلاح کے لیے منصوبے اور پھر ان کی طرف سے جب لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں تو تنقیدی حلقے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے, اس کے باوجود بھی حکومت مسلسل عزم کے ساتھ آگے بڑھی اور یہی عزم جو ہے وہ ہمیں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے گزشتہ روز کے انٹرویو میں بھی دکھائی دیا.
جی بالکل, آگے بڑھے. اور آپ کو بتائیں یہ بھی سامعین کہ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ موسم سرما میں گھریلو صارفین کے لیے کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. شاہد خاقان عباسی نے یہ بھی کہا زور دے کہ ایل این جی سے ملک میں گیس کی قلت پر بڑی حد تک قابو پانے میں مدد ملی ہے. اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا کہ بعض سیاستدانوں کی تنقید کے حوالے سے سوال کا جواب جب وہ دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں دنیا میں کم ترین نرخوں پر ایل این جی درآمد کرنے کا معاہدہ کیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ گزشتہ اگر دیکھا جائے تو 15 سال کے دوران کسی حکومت کے مقابلے میں اقتصادی شعبے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے جس کو بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے بھی سراہا ہے.
بالکل, اگر آپ دیکھیں گزشتہ کچھ عرصے کے دوران جو جریدے ہیں موخر جریدے ادارے پاکستان کی مضبوط ہوتی ہوئی معیشت مستحکم ہوتی ہوئی جو ہماری اقتصادی صورتحال ہے اس پر نہ صرف تبصرہ کر رہے ہیں بلکہ حیرت انگیز طور پر جس طریقے سے ہماری معاشی پالیسیز کا تسلسل جاری ہے اور جس ویژن کے ساتھ ہم آگے لے کر بڑھے ہیں کئی موخر جریدے اور ادارے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اگر اسی طریقے سے یہ تسلسل جاری رہا تو پاکستان اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو مقررہ اہداف ہیں اور جو بین الاقوامی سطح پر معیار سیٹ کیے جاتے ہیں ان میں وہ بہت جلد اپنی جگہ بہت جو سر فہرست ممالک ہیں ان میں بنانے میں کامیاب ہو جائے گا. پاکستان کا بھی اپنا یہی ویژن ہے جس کے تحت وہ چل رہے ہیں. تو یہ ایک بہت خوشائن بات ہے کہ عوام کی فلاح کے لیے مختلف منصوبے شروع کیے جاتے ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کو کوئی مشکلات نہیں ہوں گی جیسے کہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کہا گیا. لیکن یہاں میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ اکثر و بیشتر ہم حکومتوں پہ تنقید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا تھا یا جو حکومتیں ہیں وہ یہ اعلان کریں گے. اس بات کا ضرور خیال کیجیے کہ کیا اپنے بلز جو ہیں وہ ٹائم پر پے کریں, جو ہمارا اینڈ ہے کیا وہ ہم نبھاتے ہیں. مختلف ایسے ایریاز ہیں جہاں پر لوگ اپنے بلز ٹائم پر پے نہیں کرتے اور اس کا نتیجہ دیگر جو لوگ ہیں ان کو بھی بھگتنا پڑتا ہے. ظاہر ہے کہ لائن لاسز بھی ہوتے ہیں, اس صورتحال میں بھی بجلی جو ہے اس کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جو زمینی حقائق ہیں ان کو ضرور مد نظر رکھیے, لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حکومت کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے.
جی بالکل, اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی نے اس انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ ٹیکس کے دائرہ کار کو وسعت دینا ان کی ترجیح ہے جس کے لیے خودکار ہتھیاروں کے کلچر کا خاتمہ, صحت و تعلیمی شعبوں میں مزید بہتری اور حکومت کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے جیسے کئی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. تجارتی خسارے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں پاکستان میں صارفین کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور صارفین کی قوت خرید بڑھنے, درآمدات میں اضافے اور برآمدات میں کمی حسابات جو جاریہ ہیں انہیں خسارے کی وجہ سے, لیکن تاہم حکومت اس مسئلے کو حل کر رہی ہے. اور انہوں نے کہا یہ بھی کہنا تھا کہ برآمدات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور عوام مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران برآمدات میں 25% اضافہ ہوا ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ درآمدات میں کمی کے لیے بھی اقدامات کیے گئے ہیں اور امید ظاہر کی انہوں نے کہ رواں سال تجارتی خسارے میں کمی ہوگی. اس میں ہم بہت بھی بات کریں گے حالیہ, لیکن چونکہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لینا چاہیں گے اور وقفے کے بعد سامعین آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تو مزید نکات کو بھی زیر بحث لائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے, صبح بخیر پاکستان.
ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے آپ سنتے ہیں پروگرام نیا دن، پیر سے ہفتہ تک صبح 10:05 سے 11 تک۔ اس پروگرام میں آپ سن سکتے ہیں دنیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات، کراچی سے خیبر تک وطن عزیز کا حال و احوال، اور ملکی و بین الاقوامی امور کے ماہرین کی خصوصی تجزیے۔ آپ گھر میں ہیں یا سفر میں یا کر رہے ہیں کھیتوں میں کام، ریڈیو پاکستان قوم کی آواز ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
اپنی صبح کا آغاز کیجیے قومی اور علاقائی اخبارات کی اہم خبروں اور اداریوں پر مبنی پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ۔ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل آپ کے لیے روزانہ صبح 7:10 سے 8 تک پیش کرتا ہے پروگرام آج کے اخبار۔ سنتے رہیے ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل صبح 7 سے رات 12 تک۔ ریڈیو پاکستان قوم کی آواز ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
سامعین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور بات کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی نے گزشتہ رات پاکستان ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے مختلف نکات جو ہیں ان پر بات کی ہے۔ بہت ہی اہم باتیں انہوں نے شیئر کی عوام کے ساتھ۔ جو بھی پروگرام دیکھ رہے تھے انہوں نے ضرور اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے انہوں نے پوری میں سمجھتا ہوں تندہی کے ساتھ جو ہے یہ بات باور کرانے کی کوشش کی کہ حکومت جو ہے وہ پاکستانی عوام کی فلاح کے لیے جٹی ہوئی ہے۔ آئیے اگر ہم آگے بڑھیں اور کچھ اور نکات پہ بات کریں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہماری کامیاب کوششوں کی بدولت آج فاٹا اور کراچی کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے۔
بالکل، اور امن کے حوالے سے جو کاوشیں اور کوششیں کی جا رہی ہیں ان پر اگر ہم بات کرتے چلیں تو اگین ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں یہ بات کر رہی تھی کہ جو دہشت گردی کا افریت ہے، دیکھیں جو موجودہ حکومت، جب بھی میں یہ بات کرتی ہوں چونکہ یہ تسلسل ہے جمہوریہ حکومت کا، تو موجودہ حکومت جب اقتدار میں آئی تو ایک تو بجلی کا بحران اور دہشت گردی کا افریت یہ ہمیں ورثے میں ملے اس حکومت کو، اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے جس طریقے سے کاروائیاں مختلف جگہوں پر شروع کی گئیں وہ قابل تحسین ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے لائق تحسین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو سیاسی قیادت کا ویژن ہے جو ساتھ لے کر چلتے ہیں تمام چیزوں کو اس حوالے سے، کیونکہ دیکھیے جب تک ایک مربوط حکمت عملی نہ ہو جس میں تمام جو ادارے ہیں اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ شامل نہ ہوں تب تک ہم دہشت گردی کو شکست نہیں دے سکتے، اور ہم دہشت گردوں کو شکست دے رہے ہیں اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم سب مل کر کام کر رہے ہیں، اور ہم اپنے ملک کی دفاع کے لیے حفاظت کے لیے اس وقت ملک کے طول و عرض میں کئی کاروائیاں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے مختلف جو آپریشن ہیں، چاہے وہ رد الفساد ہے، چاہے وہ ضرب عصب ہے، چاہے وہ خیبر فور ہے، چاہے وہ عام جو ہمارے مختلف ایریاز ہیں وہاں پر جو آپریشن کلین اپ کیے جاتے ہیں تاکہ وہاں سے دہشت گردوں کا صفایا کیا جا سکے، اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں ملک کو پرام بنانے کے لیے کاوشیں اور کوششیں کر رہے ہیں، اور اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب عوام جو ہے اس کا اعتماد آہستہ آہستہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس اعتماد کی ہی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب عوام کا اعتماد بڑھتا ہے تو وہ مزید وجیلنٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو حقیقی معنی میں نہ صرف پاکستان کا شہری بلکہ فوج کا سپاہی سمجھتے ہوئے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور یہی ہمارا فرض بھی ہے۔
جی بالکل، آپ کو آخری نقطے سے آگاہ کرنا چاہیں گے جو پڑوسی ملک بھارت کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے کہا، ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تمام مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے، تاہم کسی بھی جارحیت کا سامنا کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کشمیریوں کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ وہی بات وزیر اعظم نے بھی کہی بالکل دو ٹوک انداز میں کہ پاکستان جو ہے وہ مذاکرات کے لیے بھارت کے ساتھ تیار ہے، لیکن بھارت کو بھی اپنی ہٹ درمی کو اب ختم کرنا ہوگا۔
हमेशा से पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के रास्ते को चुना है। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पावर होते हुए भी हमेशा कवानीन की पासदारी की है और ये चाहा है कि आलमी बिरादरी अपना किरदार अदा करे। भारत इस बात पर अपनी जिम्मेदारी को समझे। एक बार फिर से वज़ीर आज़म शाह साकान अब्बासी ने पाकिस्तान के जिम्मेदाराना रवैये का जो चेहरा है उसको वाजे किया है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम बराबरी की सतह पर बात करना चाहते हैं भारत के साथ, चूंकि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके का रवैया रखता है, भारत जिस तरीके रवैया रखता है, दुनिया के सामने है वाजे तौर पर। आलमी कवानीन की ही पासदारी वो नहीं करता, बाकी कवानीन तो आप छोड़ दें कि हमजायकी के क्या हकूक हैं और उसके साथ साथ इंसानियत की क्या डिमांड है। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत एटलीस्ट कवानीन की पासदारी करे और जितने तस्वीर तलब मसाइल हैं इंक्लूडिंग मसला कश्मीर, हम जानते हैं कि जब तक मुजाकरात नहीं होंगे वो मसाइल हल नहीं हो सकते, लेकिन उसके लिए भारत को यह समझना होगा, भारत को वो नेक नियति दिखानी होगी कि वो वाकई इन मसाइल के हल में संजीदा है।
जी सामिन, बढ़ेंगे अपने अगले मौजू की जानिब। जी सामिन, को बताना चाहेंगे कि वजीर खारजा से अमरीका के रेक्स टिलरसन जो है पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं आज से, और तवक्को ये की जा रही है कि वो वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर खारजा पाकिस्तान मोहम्मद जो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हैं और साथ ही आर्मी चीफ जो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, इन तीनों जो अहम ऑफिशल्स हैं पाकिस्तान के उनसे मुलाकात करेंगे और जो अमूर जेर बहस आएंगे सियासी जो नजर रखते हैं हालात पे उन अफराद के मुताबिक, चूंकि तजियाकार उस पर तजिया कर रहे हैं पिछले दो तीन रोज से कि कौन से अहम अमूर जो है वो जेर बहस आ सकते हैं इस अहम मुलाकात में, उसमें सबसे पहले जो पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में तनाव है, जो कशीदगी है, उस हवाले से जरूर बात होगी। साथ ही अफगानिस्तान में अमन और इस्तेकाम के हवाले से और जो खित्ते की सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो भी जेर बहस आएंगे।
देखिए, ये बहुत अहमियत का हामिल है दौरा, क्योंकि इस दौरे में न सिर्फ रेक्स टिलरसन जो है वो मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहे हैं पाकिस्तान आने से पहले और पाकिस्तान से जाने के बाद भी। तो जब हम मुख्तलिफ ममालिक के दौरे की बात करते हैं तो ये एक वाजे है सबूत इस बात का कि जो खित्ते में अमन के हवाले से काविशें और कोशिशें और उसके साथ साथ खित्ते में जो दीगर अहम मामलात इस वक्त वकूफ पजीर हो रहे हैं उन पर एक कड़ी निगाह ममालिक के साथ डिस्कशन की जाएगी, चाहे वो भारत और पाकिस्तान के हवाले से जो अमेरिका है उनका रवैया है और उसके साथ साथ उनका अपना जो स्टैंड और पॉलिसीज है। चूंकि सिर्फ पाकिस्तान का ही दौरा इसमें शामिल नहीं है, इसमें भारत का दौरा भी शामिल है, सऊदी अरब और कतर के जो आला हुकाम है उनसे भी मुलाकातें की गई हैं रेक्स टिलरसन की जानिब से, और उसके बाद यकीनन दीगर ममालिक की जब आला क्यादतों से वो मुलाकातें करेंगे। तो जो ये एक खित्ते के मुख्तलिफ अहम ममालिक का दौरा है ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि उनके इस दौरे के नतीजे में अमेरिका न सिर्फ अपने एक पैगाम, अपनी स्ट्रेटेजी, एक पॉलिसी लेकर जा रहा है वहां पर, बल्कि उसके साथ साथ अगर हम बात करते चले कि क्या अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को, चूंकि गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान जिस तरह से जो जबान इस्तेमाल की जा रही थी अमेरिका की जानिब से उसको पाकिस्तान ने यकसर मुस्तरद कर दिया और पाकिस्तान ने बराबरी की सतह पर आकर बात करने की के हवाले से एक वाजे और दो टोक पैगाम पहुंचाया है। तो रेक्स टिलरसन जो है वो भी अब दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उनको समझते हैं, क्योंकि वो आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तो यकीनन इसमें जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, जो पाकिस्तान का स्टैंड है खित्ते में अमन के हवाले से, दहशतगर्दी के खिलाफ जो हमारी जंग है उसके हवाले से, पाकिस्तान की जो क़यादत इस वक्त मुख्तलिफ इक़दामात ले रही है उसके हवाले से, और फिर अमेरिका का क्या किरदार हो सकता है आलमी सतह पर अमन कायम करने में, जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं वहां पर चूंकि अमेरिका की आना जाना और उनका जो होल्ड है या फिर उनकी जो उनका असरअंदाज होना है वो खासा ज्यादा सामने वाजे तौर पर हमें दिखाई देता है। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि अगर हम कवानीन की पासदारी करते हुए पाकिस्तान का जो किरदार है उसको वाजे तौर पर सामने लेकर आते हैं, तो यकीनन हम ये भी चाहते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर होते हुए, एक ऐसे मुल्क होते हुए जो कि कई ममालिक के दरमियान सालिस का किरदार भी अदा करता है, कई ममालिक के दरमियान अपनी मुख्तलिफ पॉलिसीज को लेकर चलता है, हमसाया ममालिक के हवाले से उसकी पॉलिसीज क्या रहती है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, उस पर कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको डिस्कस किया जाएगा। लेकिन मैं समझती हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहेगी कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को एक बार फिर से एक वाजे और दो टोक पैगाम देगा, जो कि गुज़श्ता रोज जैसे कि हमने कहा वज़ीर आज़म शाह साकान अब्बासी ने एक बार फिर से दिया कि हम बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बराबरी की सतह पर रहना चाहते हैं और हम नो जो ये जो मुसलसल चल रहा है कि डू मोर तो नो डू मोर की जो एक पॉलिसी पाकिस्तान की जानिब से उठाई जा रही है ये बहुत वाजह है।
जी बिल्कुल, और साथ ही सामने को बता चलें कि 20 से 27 अक्टूबर में मुहित एक हफ्ते का ये टूर है जनूबी एशिया का, वजीर खारजा रिक्टर का, उसके अंदर जो ममालिक शामिल हैं बशमूल पाकिस्तान के वो ऑलरेडी जा चुके हैं सऊदी अरेबिया, इसके अलावा पाकिस्तान, कतर, स्विट्जरलैंड और भारत भी इनके इस अहम दौरे में जो है वो शामिल हैं। तो अब देखना यह है कि ये बहुत ही अहम ममालिक हैं। डेफिनेटली जब पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं तो भारत से भी उनकी जो ऑफिशियल्स से मुलाकात होगी, और जो पाकिस्तान के दरीना मुतालबात हैं भारत से उसको भी बारीक बीनी से देखना होगा अमरीका को, और बिल्कुल मैं समझता हूं अनबायस्ड होकर, गैर जानबदार होकर देखना होगा कि कौन सा मुल्क जो है उसके जो डिमांड्स हैं, जो हमारे मुतालबात रहे हैं। सबसे पहले जो मुतालबा हमारा ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उस पर जो आए दिन बिला इस्तेहाल फायरिंग होती है भारत की, चाहे वो वर्किंग बाउंड्री हो या एलओसी हो, वहां पे कीमती पाकिस्तानी मासूम शहरियों की जानों का नुकसान। साथ ही हम चाहते हैं कि भारत हमसे मुजाकरात करे अफगानिस्तान में अमन के हवाले से, पाकिस्तान की जो काविशें हैं, जो कुर्बानियां हैं उसको आप देखें। हम सिर्फ ये चाहते हैं संजीदगी के साथ कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में अमन जो है बहाली चाहता है, उसके लिए पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा कीमत जो है वो चुकानी भी पड़ी है।
और हमने ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हमें ये देखनी होगी कि किरदार जो है वो हमेशा जो एक्शन है वो स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। तो यही पाकिस्तान ने किया कि उन्होंने सिर्फ जबानी कलामी बातें नहीं की हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर जहां पर भी अमन के हवाले से अफगानिस्तान के लिए कॉन्फ्रेंस हुई है वो उसमें शरीक हुए। हमें भारत के बड़े रिजिड किस्म के जो रवैया जात हैं उनका सामना करना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान इसलिए पीछे नहीं हटा क्योंकि वो खित्ते में अमन के लिए सीरियस है, संजीदा है, काविशें कर रहा है, कोशिशें कर रहा है। भारत की जो जासूस हैं उनकी पाकिस्तान में मौजूदगी और फिर पाकिस्तान को उनकी जानिब से पहुंचाया जाने वाला नुकसान हम वाज़ेह तौर पर दुनिया के सामने पेश कर आए हैं। अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का फ्लोर हो या फिर वो मुख्तलिफ जगहों पर जो होने वाले सेमिनार्स हैं, मुख्तलिफ अहम इदारों की बॉडीज हों, हमने हर जगह पर अपना कंसर्न रेज किया, एक बार हम फिर करेंगे। और उसकी वजह यही है कि हम ये चाहते हैं कि भारत अपनी जिम्मेदारी को समझे। पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो बिला इश्ताल फायरिंग करे, वो नहीं चाहता कि वो मज़मूम कार्रवाइयां करे, वो नहीं चाहता कि खत्ते के अमन को सबूताज करे। वो काविश और वो कोशिश है क्योंकि हमें दहशतगर्दी के अफरीद का सामना है, और जो खुद सफर कर रहा होता है वो बहुत अच्छे से जानता है कि ये तकलीफ क्या है, और पाकिस्तान नहीं चाहता कि दीगर ममालिक तक ये तकलीफ पहुंचे। और यही वजह है कि वो अमन के जरिए से इन तमाम मसाइल को हल करना चाहता है, मुजाकरात के जरिए से। और एक बार फिर से हम अमेरिका से भी ये उम्मीद करते हैं और डिमांड करेंगे कि वो भारत को उनके अपने रवैये को दुरुस्त समत लाने और फिर अमन के हवाले से जो उनकी काविशें और कोशिशें हैं उनमें अपना किरदार अदा करने के हवाले से रजामंद कर सके।
जी बिल्कुल, और साथ ही यही बताते चलें कि इस अहम दौरे में जो माशी हवाले से दो तरफा ताल्लुकात जो हैं पाकिस्तान अमरीका के, तजारती हवाले से वो भी जहर बहस आएंगे, और साथ ही जनूबी एशिया के हवाले से जो पॉलिसी है इस वक्त अमरीकन इंतजामिया की, खासतौर पर ट्रंप की हम बात करें जिन्होंने एक रिवाइज पॉलिसी जो है वो वाज़ेह की थी पाकिस्तान अफगानिस्तान जनूबी एशिया के लिए, खासतौर पर उसका फोकस जो पाकिस्तान अफगानिस्तान था, उसमें जो नुकात जेर बहस आए थे उस पर पाकिस्तान ने उसको यकसर मुस्तरद भी किया था और तनकीद का निशाना बनाया था अमरीकन पॉलिसी को, इसलिए कि पाकिस्तान ये चाहता है कि उसकी खुद मुख्तारी और सालमियत पर बिल्कुल आंच न आए, और अमरीका को चाहिए कि पाकिस्तान की जो कुर्बानियां हैं इस दहशतगर्दी की जंग में उसको बिला चूरों चुरा जो है वो उसको एक्नॉलेज किया जाए। सामिन आप सुन रहे हैं सुबह बखैर पाकिस्तान, जो कि पेश किया जा रहा है रेडियो पाकिस्तान के न्यूज और करंट अफेयर्स चैनल के इस्लामाबाद स्टूडियो से। मैं हूं मसूद बेग, मेरे साथ हैं आलिया कैसर। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपसे होगी मुलाकात, तो दीगर जो मौजूदात हैं उन पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ ही रहिए।
दुनिया भर में होने वाले खेलों के अहम मुकाबले, खेल के मैदान से ताजा तरीन खबरें, नामवर खिलाड़ियों से मुलाकातें और खेलों की दुनिया से ताल्लुक रखने वाली वो तमाम खबरें जो आप जानना चाहते हैं, सुनिए प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड रोजाना 4:05 से 5 तक सिर्फ न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से। तो सुनना मत भूलिए प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड।
اے دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی وادی جل رہی ہے کئی دہائیوں سے، پاک کی ریاستی دہشت گردی کا شکار مقبوضہ کشمیر کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کا لہو سلامتی کے ضامنوں آپ کو پکار رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام سلامتی کونسل کی پاس شدہ قراردادوں پر عمل درآمد کے منتظر۔ ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئرز چینل سے سنیے اتوار شام 5:05 سے 6 تک خصوصی پروگرام اے دنیا کے منصفوں۔ ریڈیو پاکستان قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
جی سامعین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ احسن اقبال نے اسلام آباد میں ایک اہم میٹنگ سے کل صدارت کی اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علماء مشائخ جو ہیں وہ اپنا جو حقیقی کردار ہے اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اسلام کا پیغام عام کریں، اور اس حوالے سے کہا کہ استحکام اور ہم آہنگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے دہشت گردی کی جنگ کو جیتنے کے لیے۔ اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتائیں کہ جو سیکیورٹی میجرز ہیں دارالخلافہ اسلام آباد کی سیکیورٹی کے حوالے سے اس کا بھی جائزہ لیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ تشدد کی جو سیاست ہے اس کو ہمیں بالکل فروغ نہیں دینا چاہیے اور یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف بھی ہے۔ اور انہوں نے علماء مشائخ پر زور دیا کہ وہ اپنا جو قریبی کردار ہے بالکل غیر جانبدار ہو کے اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق جو ہیں وہ پھیلائیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو گلی محلے کی جو سیاست ایجیٹیشن کی اس کو بھی ہم رد کرتے ہیں، اس سے پاکستان کا جو امیج ہے تشخص جو ہے وہ عالمی سطح پر ٹانش ہوتا ہے، اس پہ بٹا لگتا ہے، انگلی اٹھائی جاتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے نیگیٹو سوچ کو بڑھوتی کے حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ لوگ جو ہیں پاکستان کے بارے میں ہمیشہ مثبت بات کریں، اور ہمیں بحیثیت معاشرہ اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔
بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اکثر و بیشتر جو یہ بات کی جاتی ہے جیسے انہوں نے کہا کہ علماء اور مشائخ پر ایک بہت اہم ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہوتی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وزیر داخلہ کی جانب سے، کہ یہ تمام افراد جو کہ ہم تک ہمارے جو حقیقی مذہب کی روح ہے اس کے مطابق تعلیمات لے کر آتے ہیں
جی،
ان پر یہ واقعی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو ہم ہی میں سے کچھ لوگ جو نافذ العقل بھی ہو جاتے ہیں، کچھ چیزوں کا علم نہیں ہوتا، ان تک جو اسلام ہے اس کو اس کی روح کے مطابق پہنچا سکیں، اور دوسری جانب ہم پر بھی مکمل فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کے کا حقائق کے ساتھ جائزہ لیتے ہوئے اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ گلی اور محلے میں جو سیاسی انتشار پھیلانے کی کوشش کی جائے گی یا پھر کسی بھی قسم کا تصادم جو ہے وہ ہوگا تو اس کا بالواسطہ یا بلا واسطہ اثر جو ہے وہ پاکستان پر اور پاکستان کے تشخص پر پڑے گا
جی۔
تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سنسیبل ہوتے ہوئے ادارے بھی، انسان بھی، عوام بھی، یہ ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کے اقدامات نہ لیں جس کی وجہ سے یقیناً یا تو قانون کی جو بالادستی ہے وہ متاثر ہو یا پھر اس کی وجہ سے کسی بھی طریقے سے جو پاکستان کا پازیٹو تشخص ہے اس کو نقصان پہنچے۔
پاکستان اور یورپ کی آزادانہ تجارت کی ایسوسی ایشن کے رکن ممالک نے تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے پر اتفاق کیا، اور سامعین کو بتائیں کہ پاکستان اور تنظیم کے رکن ممالک کی مشترکہ کمیٹی کا پہلا اجلاس جنیوا میں ہوا ہے، اور اجلاس میں پاکستان اور ایسوسی ایشن کے درمیان ترجیحی تجارتی معاہدے کے امکان پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری تجارت محمد یونس دھاگا نے کی، انہوں نے ملک میں سرمایہ کاری میں حالیہ اضافے کے رجحان کے پیش نظر پاکستان کی سرمایہ کاری سے متعلق فراخ دلانہ اور دوستانہ پالیسیوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت ہونے والی ترقی سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، جس سے خطے اور پاکستان میں یورپی سرمایہ کاروں کو یکساں فائدہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھا خوشائند اور بروقت قدم ہے حکومت پاکستان کا کہ ہم تجارتی پالیسیز پر نظر ثانی کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی یورپی یونین کے جو مالک ہیں بہت ہی اہم, وہاں سے اگر ہمارے تجارت کے حوالے سے مزید بہتری آتی ہے تو اس سے پاکستانی معیشت کو بھرپور فائدہ ہوگا.
دیکھیے ان ممبرس کی جانب سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چونکہ یہ پہلی میٹنگ ہے جوائنٹ کمیٹی آف پاکستان کی اور اس کے ساتھ ساتھ ای ایف ٹی اے کی, یہ ایک امپورٹنٹ میٹنگ اس لیے بھی ہے کہ جو ہمارا تجارتی حجم ہے, جو ہماری معیشت ہے, اس کے استحکام میں ہم آلریڈی سی پیک کا چونکہ ذکر یہاں پر آ گیا ہے, ہم عالمی سطح پر جو ان سے جڑنے جا رہے ہیں, جب ہم ون بیلٹ ون روڈ کی بات کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر جو مختلف ممالک کی مارکیٹ ہے ان تک پہنچے. جو تجارتی روابط ہیں آنے والے وقت میں وہ بہت امپورٹنٹ ثابت ہوں گے, کیونکہ دیکھیے ایموشنلی ہم جڑیں گے, راستے جو ہیں روابط بہتر ہوں گے, جب شاہراہیں جڑتی ہیں تو لوگ قریب آتے ہیں, دل جڑتے ہیں, تجارت بہتر ہوتی ہے, روابط مضبوط ہوتے ہیں, عوام قریب ہوتی ہے تو حکومتیں بھی ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں, تو ایک نیا اتحاد بنتا ہے. عمومی طور پر یہ کہنے کو صرف سی پیک اقتصادی راہداری کا ایک منصوبہ ہے, لیکن اگر اس کو ایک بڑی پکچر میں ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً اس کا جو براہ راست فائدہ ہے وہ اس میں شامل تمام ممالک کے ساتھ ساتھ خطے کو بڑے پیمانے پر ہوگا, اور جو یورپی یونین کے جو ممالک ہیں, جو ممبرز ہیں, اس خصوصی طور پر جب ہم بات کرتے ہیں مختلف آرگنائزیشن سے جڑے ہوئے, اداروں سے جڑے ہوئے, تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہم ان تک پاکستان کی مارکیٹ منڈیوں کو ان تک لے کر جانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی منڈیوں سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ایک تجارتی روابط لین دین کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا یہ یقیناً ان کے لیے بھی, یورپی ممالک کے لیے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی بہت بہتر ثابت ہوگا.
جی سامعین کو بتائیں کہ امریکہ نے روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ جو انسانیت سوز سلوک برتا جا رہا ہے میانمار میں, اس حوالے سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کے بیان کے مطابق کہ وہ میانمار پر پابندیاں لگانے پر غور کر رہا ہے. اور آپ کو بتائیں کہ یہ بہت ہی کنسرن شو کیا گیا ہے جو میانمار کی راکھین ریاست ہے جہاں پہ مسلمان جو ہے روہنگیا وہ بستے ہیں بڑی تعداد میں, اور اس وقت جو ہے وہ تقریباً 5 لاکھ کے قریب جو روہنگیا ہیں وہ بنگلہ دیش اور انڈیا میں موجود ہیں, اور ساتھ ہی لاکھوں کی تعداد میں اس وقت جو ہے وہ بنگلہ دیش کے بارڈر پہ موجود ہیں جن کو بنگلہ دیش میں اجازت نہیں مل رہی, اور جو اس وقت کیمپس میں پناہ گزی ہیں بنگلہ دیش کی سرحد کے ساتھ وہ بھی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ساتھ ہی کچھ جو ایجنسیز ہیں بین الاقوامی این جی اوز وہ وہاں پر موجود ہیں, ضرور ان کی مدد کر رہی ہیں, لیکن کوئی ایسا خاص انتظام نہیں کیا گیا بنگلہ دیش کی حکومت کی جانب سے کہ جہاں ان کا اچھی طرح سے خیال رکھا جا سکے. اور جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے امریکہ کا, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ غور کر رہا ہے ان پابندیوں کے حوالے سے کہ وہاں پہ تشدد کاروائیاں جاری ہیں, جو ٹراما ہے روہنگیا مسلمانوں کو درپیش اس حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے کس تناظر میں ان پابندیوں کو لگانے پر غور کرتا ہے.
دیکھیے امریکہ کی جانب سے ہمیشہ مختلف ممالک پر پابندیاں عائد کرنے کی بات کی جاتی ہے, چاہے وہ سفری پابندیاں ہوں, وہ تجارتی پابندیاں ہوں, وہ معاہدہ جات توڑنے کی بات ہو, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ شاید امریکہ کو سپر پاور ہوتے ہوئے جس طریقے سے لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے امید وابستہ کی جا رہی ہے, جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے انہوں نے اپنا اقتدار سنبھالا یہ پہلا ہی کوئی وائس ڈیسیجن ہوگا یا بات ہوگی جو کہ سامنے آئی, اور اس وجہ سے نہیں کہ ہم کسی ملک کے خلاف ہیں بلکہ اس وجہ سے کہ جہاں پر بھی انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں, اتنا انسانی سو سلوک ہو رہا ہے, تو وہ ممالک جن کو اختیارات اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. دوسری جانب ہم یہ ضرور بتاتے چلیں کہ جو روہنگیا مسلمانوں کی سرحالت ظاہر ہے ان کی مدد کے لیے اقوام متحدہ نے 434 ملین ڈالر کی جو مالی امداد ہے اس کا مطالبہ کیا ہے, اور یہ مطالبہ ڈونر ممالک کی جو جنیوا میں ہونے والی کانفرنس ہے اس میں کیا گیا, اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس امدادی رقم سے آئندہ برس فروری تک کے لیے روہنگیا مسلمانوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو روہنگیا حملہوروں کے جو مسلمان ہیں ان کے خلاف جو اٹیکس کیے جا رہے ہیں, جو حملے کیے جا رہے ہیں, ان کی مذمت پوری دنیا میں جاری ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ایک بڑی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے. جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ بنگلہ دیش میں کئی لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں پناہ لی, اور اسی طرح سے چونکہ بھارت کا بارڈر ہے تو بھارت میں بھی کافی لوگ جو ہیں وہاں تک پہنچے, لیکن بھارت نے روہنگیا مسلمانوں کو اپنے لیے ایک بڑی سیکیورٹی اور تھریٹ قرار دیا, اور ان کے ساتھ انتہائی جو ان کے روایتی رویہ جات ہیں انسانی سلوک جاری رکھا. اس وقت عالمی برادری پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کی مدد کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ممالک جو کہ صاحب حیثیت ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے اقتدار کو اور اپنے اختیار کو ان کی مدد کے لیے استعمال کریں۔
جی، اگر ہم بات کرتے ہیں اب شمالی کوریا، جنوبی کوریا کا جو اس وقت تنازع ہے، خاص طور پہ جو اس وقت شمالی کوریا کی جانب سے ایک تھریٹ ہے، خاص طور پہ جاپان کو اور جنوبی کوریا کو، اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ جنوبی کوریا، جاپان اور امریکہ نے مل کے آج سے میزائل ٹریکنگ ڈرل جو ہے اس کا آغاز کر دیا ہے۔ دو روزہ یہ میزائل ٹریکنگ ڈرل ہے، اور یہ کہنا ہے جنوبی کوریا کے ملٹری ترجمان کا۔ اور آپ کو یہ بتائیں کہ ایک معاہدہ طے پایا تھا گزشتہ سال جنوبی کوریا امریکہ کے درمیان، سیکیورٹی معاہدہ، جس کے تحت ہر کچھ ماہ بعد جو ہے اس طرح کی ڈرل جو ہیں وہ کرنی، اور مقصد صرف یہ ہے کہ شمالی کوریا کی جو ملٹری پروگرام ہے، خاص طور پر میزائل پروگرام، اس کی تھریٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس وقت جو جزیرہ نما کوریا ہے اور ساتھ ہی جاپان کے جو پانی ہے، جو سمندر کا ہے، وہاں پہ یہ ڈرل جو ہے وہ کی جائے گی۔ اور اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ جنوبی کوریا اور جاپان کو ڈائریکٹ تھریٹ ہے شمالی کوریا سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام معاملات جو ہے وہ مذاکرات سے حل کیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ جی، اگر ہم بات کریں ایک بہت ہی اچھی خبر کی عالیہ، تو گزشتہ روز پاکستان نے سری لنکا کو شارجہ میں 5ویں بین الاقوامی کرکٹ میچ میں شکست دے کر وائٹ واش کر لیا۔ اور آپ کو بتائیں کہ سری لنکا نے 103 سکور کیا 26.2 اوورز پہ، اور پاکستان نے ٹارگٹ جو ہے 20.2 اوورز میں ایک وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا۔ پاکستان کی طرف سے فخر زمان نے 48 رن سکور کی، جبکہ امام الحق نے 45، اور وہ ناٹ آؤٹ رہے، اور عثمان خان نے 5 وکٹس لیں۔ نوجوانوں میں مشتمل یہ ایک ٹیم تھی جنہوں نے بہت ہی متحد ہو کے ٹیم اسپرٹ کے تحت کل مقابلہ کیا سری لنکا کا، اور ون ڈے کے اندر انہوں نے ثابت کر دیا کہ ٹیم بہت مضبوط نظر آتی ہے۔ اب آلیہ دیکھنا ہے کہ T20 جو سیریز شروع ہوگی دونوں ممالک کے درمیان، اس کا تیسرا اور آخری میچ کہا ہی جا رہا ہے کہ لاہور میں ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ، تو بڑا جوش و خروش پایا جاتا ہے پاکستانیوں میں۔ اب کیا T20 میں بھی ہم سری لنکا کو شکست دے پاتے ہیں نہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔
دیکھیے، پریرا جو ہیں وہ کل ہی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں اس ٹیم کے حوالے سے جو ان کے حوالے کی جا رہی ہے۔ جی، اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم بہت اچھا کھیلے ہیں، ان ڈاؤٹلی ہمیں جو ہماری ٹیم ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ہمیں ٹیم اسپرٹ نظر آئی، تو جب تک آپ متحد ہو کر ایز اے ٹیم نہیں کھیلتے ہیں، آپ جیت اپنے نام نہیں کر سکتے۔ اور وہ جذبہ، وہ ولولہ، وہ جوش جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیا۔ ایک وکٹ کے نقصان پر ہم نے یہ جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کیا۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ سری لنکا اتنا اسکور نہیں کر سکا، وہ نہیں کر سکے کیونکہ ہماری فیلڈنگ اچھی تھی۔ ہم جانتے تھے کہ ہم نے کہاں سے ان کو ریسٹرکٹ کرنا ہے۔ ہم عمومی طور پہ جارحانہ کھیل پیش کرتے ہیں، لیکن عقل مندانہ کھیل جو ہے وہ بیچ میں رہ جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں دکھائی دیا اس بار، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اچھی پالیسی کے ساتھ میدان میں اتریں گے تو آنے والے وقت میں، یعنی جو T20 سیریز کا جو کہ آپ نے ذکر کیا، جس کا آخری میچ قذافی اسٹیڈیم میں متوقع ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں بھی ہمیں اتنی ہی بہتر حکمت عملی اور اتنا ہی جوش و جذبہ دکھائی دے۔
تو آپ دیکھنے جا رہی ہوں میچ لاہور میں؟
کوشش تو میری پوری رہے گی کہ میں ضرور جاؤں۔
ایک ٹکٹ اور لے لیجیے گا۔
آپ کو بھی جانا ہے؟ تو یہاں شو کون کرے گا؟ میں آپ کو وہاں سے رپورٹ کروں گی لائیو، آپ کہیے گا کہ ہماری نمائندہ موجود ہے۔
بالکل ایسا ہی ہوگا، بہت شکریہ۔ اور ساتھ ہی سامعین، آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اور کچھ ہی لمحات پہلے جو درجہ ریکارڈ کیا گیا مختلف شہروں پاکستان کے، وہ کچھ یوں ہے کہ اسلام آباد 19 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 28، لاہور 23، پشاور 20، کوئٹہ 5، اور ساتھ ہی سکھر میں 21 ڈگری سینٹی گریڈ، سیالکوٹ 16، شیخوپورہ 22، سرگودا 19، راولپنڈی 17، ملتان 20، لاڑکانہ میں 23 ڈگری سینٹی گریڈ، سعدیہ کو بتائیں تو جھنگ میں 19، حیدرآباد میں 25 ڈگری سینٹی گریڈ، گجرات 15، گجراوالا 21، فیصل آباد 19، بھاولپور 20، اور ساتھ ہی ایبٹ آباد میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل روزانہ صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک لمحہ بلحمہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس، مذاکرے، انٹرویوز، حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ۔ इस्लामाबाद से 1152 किलो हर्ट्ज पर, कराची से 639 किलो हर्ट्ज, लाहौर से 1332 किलो हर्ट्ज, पिशावर से 1260 किलो हर्ट्ज और क्वेटा से 756 किलो हर्ट्ज पर रेडियो पाकिस्तान का करंट अफेयर्स चैनल सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक। रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज, हर दम हर लम्हा आपके साथ।
جی سامعین، اب ہم اپنے نمائندگان سے رابطہ کریں گے جو کہ مختلف شہروں میں موجود ہیں اور جانیں گے وہاں پہ ہونے والی مقامی سماجی، سیاسی، اقتصادی، علمی اور ادبی سرگرمیوں کے حوالے سے۔ اسی سلسلے میں ہم نے رابطہ قائم کیا اپنے نمائندے امین اللہ سے جو کہ موجود ہیں کوئٹہ میں۔ جی امین، صبح بخیر پاکستان۔
صبح بخیر پاکستان۔
بتائیے گا کہ صبح بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں آپ موجود ہیں، سیاسی اور سماجی منظر نامہ کیا ہے وہاں کا؟
جی، وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زیری نے قومی کرکٹ ٹیم کا سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز میں تاریخی کامیابی پر قومی کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ قومی ٹیم سری لنکا جیسی مضبوط ٹیم کو شکست دے کر ثابت کر دیا کہ ہمارے کھلاڑیوں میں ٹیلنٹ موجود ہے جو کسی بھی مخالف ٹیم کو اپنی بہتر حکمت عملی سے شکست دے سکتا ہے۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی قومی کرکٹ ٹیم اپنی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک و قوم کا نام روشن کریں گے۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ بلوچستان سے گزشتہ روز ملک بھر سے آئے ہوئے صحافیوں نے ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے یقین دلایا کہ بلوچستان کے صحافیوں کو ہر ممکن طور پر تحفظ فراہم کریں گے۔ صحافی معاشرے کی آنکھ ہوتی ہے، صحافیوں کو درپیش مسائل اور سیکورٹی کو ہر ممکن بنائیں گے۔ صحافی بلوچستان کے عوام کے مسائل کو اجاگر کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے اور بلوچستان کے مسائل کو قومی سطح پر اجاگر کرے۔ حکومت بلوچستان صحافیوں کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ صحافی اس حوالے سے مطمئن رہے، حکومت بلوچستان اس حوالے سے اقدامات کر رہی ہے۔ اسی طرح قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے مواصلات کا اجلاس گزشتہ روز کوئٹہ میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں قومی شاہراہوں کی بہتری اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے صرف اپنی کارکردگی کو بہتر بنائے بلکہ قومی شاہراہوں پر ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے۔ اجلاس میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے جی ایم نے بتایا کہ کچلاغ بائی پاس کا افتتاح اگلے مہینے گورنر بلوچستان محمد خان اچکری کریں گے۔ کمیٹی کے چیئرمین نے قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں وفاقی وزیر مواصلات کی عدم شرکت پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 4 برس بعد ہم نے کوئٹہ میں اجلاس رکھا تاکہ بلوچستان میں قومی شاہراہوں کی بہتر تعمیر اور دیگر مسائل پر رکن قومی اسمبلی کے تحفظات دور کیے جائیں تاکہ بلوچستان بھی ملک کے دیگر صوبوں کے برابر ترقی کر سکے۔ اجلاس میں آج بھی جاری رہے گا۔ کمیٹی کے چیئرمین نے بتایا کہ بلوچستان کی عوام کے مسائل کے حل کے لیے آئے ہیں تاکہ انہیں محبت کا پیغام پہنچا سکے۔ اسی طرح علاوہ ازیں بلوچستان اسمبلی کا اجلاس آج دو روزہ وقفے کے بعد آج شام 4 بجے اسپیکر رائل امیر خان دورانی کی صدارت میں منعقد ہوگا۔ اجلاس میں قانون سازی کے علاوہ صوبے میں امن و امان کی بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات اور صوبے کے عوام کو درپیش مسائل پر زیر بحث آئیں گے۔ جی،
بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے امین اللہ کوئٹہ سے۔
اور اب ہم رخ کریں گے وفاقی دارالحکومت کا۔ ہمیں جوائن کر رہی ہیں کنزا ہما مجید۔ صبح بخیر پاکستان کنزا۔
صبح بخیر پاکستان عالیہ۔
کیسی ہیں کنزا آپ؟ ٹھیک ہیں،
اللہ کا شکر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی سب خیریت سے ہوں گے۔
ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔
صبح بخیر کنزا ہما مجید۔
صبح بخیر مسعود بیگ۔ اور میں امید کرتی ہوں آپ بھی خیریت سے ہی ہوں گے۔
جی بہت بہت شکریہ، بتائیے جی۔
ہاں جی، اپنے سامعین کو اور آپ کو اپڈیٹ کرتے چلتے ہیں آج کی اہم سرگرمیوں سے۔ آپ کو آج بتائیں کہ ایشین کوسٹ گارڈ ایجنسیز کے سربراہان کا آج ایک اجلاس ہو رہا ہے جس کی افتتاحی تقریب سے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی خطاب کریں گے۔ یہ اجلاس جو ہے اب سے کچھ دیر میں ہی شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ یونائیٹڈ نیشنز آفس آن ڈرگز کرائم کی آج ایک ریجنل کانفرنس شروع ہو رہی ہے جو کہ ہیومن ٹریفکنگ اور مائیگرنٹ اسمگلنگ کے حوالے سے ہے یہ کانفرنس۔ اور اس میں جو ہے وزیر داخلہ احسن اقبال جو ہیں وہ نہ صرف شرکت کر رہے ہیں بلکہ اس تقریب سے اس کانفرنس کے جو افتتاحی تقریب سے خطاب بھی کریں گے. آپ کو یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے فیصل مسجد کیمپس میں جو ہے آج حلال خوراک کے موضوع پر ایک عالمی کانفرنس کا آغاز ہو رہا ہے آج, جس میں امام کعبہ ڈاکٹر صالح عبداللہ اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت جو ہیں وہ اس سے ایڈریس کریں گے, خطاب کریں گے. اس کانفرنس میں ملکی اور غیر ملکی مقالہ نگار بھی شرکت کریں گے. اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ آج صبح 10 بجے جو ہے چیئرمین نیپرا آج سارک کاؤنسل کا دوسرا اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے, اس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کریں گے چیئرمین نیپرا. آپ کو بتائیں کہ آج سپہر 3 بجے جو ہے سینٹ کی کاروائی ہوگی, اجلاس جو ہے وہ جاری ہے, روٹین کی کاروائی جاری رہے گی, وقفہ سوالات ہوگا, کچھ توجہ دلاؤ نوٹسز ہیں, کچھ بلز پیش کیے جائیں گے اور کچھ پریزنٹیشنز بھی ہوں گی قائمہ کمیٹیوں کی. آپ کو یہ بتائیں کہ آج شام 5 بجے جو ہے دیوالی کے حوالے سے جو ہے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے پاکستان نیشنل کاؤنسل آف آرٹس میں, اور یہاں پہ جو ہے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی سردار محمد یوسف جو ہیں وہ اس تقریب میں مہمان خصوصی ہوں گے. آپ کو موسم کا حال بھی بتاتے چلیں کہ اسلام آباد, راولپنڈی اور گردونواح میں جو ہے آج موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان ہے, اور کم سے کم جو درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے وہ ہے 12 ڈگری سینٹی گریڈ آج صبح کا. جی
جی, بہت بہت شکریہ. یہ تھی کنزہ ہما مجید, اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کنزہ اور ساتھ ہی سامعین کو کہ آج جو دیوالی کی تقریب ہونے جا رہی ہے پی این سی میں, اتفاق سے میزبانی جو ہے میری ساتھی میزبان عالیہ قیصر ہی کریں گی, اور ہمیں امید ہے کہ وہ بھرپور انداز میں ان میزبانی کے فرائض انجام دیں گے.
آپ کیا اس تقریب میں شریک ہوں گے؟
آپ نے ہمیں بلائی نہیں.
اوہو, آپ آ سکتے ہیں اس تقریب میں, دیوالی کی تقریبات ہیں, اس بات کا واضح ثبوت ہے.
جی,
ہمارے ساتھ اس وقت پشاور سے ہمارے جو ہیں وہ نمائندہ موجود ہیں فلک نیاز, ان سے بات کریں گے, لیکن اس کے ساتھ
چائنیز میں بات کر رہے تھے
ہم اکثر ویسے, چونکہ اب ہم جڑ چکے ہیں, اسے کہتے ہیں برادرانہ تعلقات اور دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. پرینیویز میں یہ ضرور بات کرنا چاہوں گی, چونکہ آپ دیوالی کی تقریب کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ بہت خوبصورت انیشیٹو ہے موجودہ حکومت کا, کہ ہماری مختلف جو ہماری جنہیں ہم اقلیتی برادری یا نان مسلم جو ریزیڈنٹ ہیں پاکستان کے, ان کو ہم باقاعدہ طور پر ان کے تمام اہم دنوں کو بہت ہی دل سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور اس سے پہلے جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا, اگین چونکہ ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کے لیے کیا گیا تھا, اس کو بھی میں نے ہوسٹ کیا تھا, اور مجھے بہت اچھا لگا کہ ہم اتنی مختلف جو تقریبات ہیں ان کو ان کے تہواروں کو ان کے دنوں کو بہت ہی دل سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے.
بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے عالیہ کہ یہ ہمارے بہن بھائی ہیں اور پاکستانی ہیں سب سے بڑھ کر, اور پاکستان کے لیے جیتے ہیں, پاکستان کے لیے مرتے ہیں, پاکستان میں پھلتے پھولتے ہیں, اور یہ پاکستان کے دم سے ہیں اور پاکستان ان کے دم سے ہے. ان کا بھی اتنا ہی حق ہے پاکستان میں جتنا میرا اور آپ کا ہے.
جی, تو آپ کو باقاعدہ طور پر دعوت دی گئی ہے, اگر آپ آنا چاہیں تو آپ شریک ہو سکتے ہیں اس تقریب میں میری جانب سے. اب ہم بات کریں گے ہمارے جو مختلف نمائندہ جات ہیں ان سے جو موجود ہیں مختلف حصوں میں پاکستان کے طول عرض میں. میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب ہمیں بھی جو چائنیز زبان ہے وہ سیکھ لینی چاہیے. اکثر و بیشتر ایسے جب زبان جو ہے وہ مل جائے لائن چائنا سے جا کے, تو ہمیں سمجھ تو آنی چاہیے نا کہ کیا کہا جا رہا ہے.
اب اس عمر میں کیا کریں گے سیکھ کے ہم چائنیز؟
سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے, ہم ہر ایج میں نئی چیزیں لرن کرتے ہیں.
مذاکن کہا ہے, لیکن ہماری عمر ہی کیا ہے؟
آپ کی تو مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ضرور بتاتے چلیں چونکہ آپ نے عمر کا ذکر کر ہی دیا ہے, تو اس سے پہلے کہ ہم اگلے نمائندے کی جانب بڑھیں, مسعود بیگ صاحب, چونکہ آج آپ کی برتھ ڈے ہے تو ہم آپ کو آن ایئر ریڈیو پاکستان کے پلیٹ فارم سے صبح بخیر پاکستان کی ٹیم کی جانب سے ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں.
تھینک یو سو سو مچ. اور اب ہم لیے چلیں گے آپ کو کراچی, جہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں الطاف پیرزادو, نمائندہ ریڈیو پاکستان. پیرزادو صاحب, صبح بخیر پاکستان.
صبح بخیر پاکستان.
بتائیے گا, کل تو بڑی گہما گہمی رہی ہے کراچی میں, کیا ہے آپ کے پاس اطلاعات؟
بالکل, وہ جو گہما گہمی آپ کہہ رہے ہیں اس تعارف, وہ تو بالکل نئے بھی ایک تھا اور بڑا کام ہوا. سابق جو کہ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن سمیت 13 ملزمان کو جو ہے کہ محکمہ اطلاعات سندھ میں 5 ارب 7 کروڑ روپے کی کرپشن سے متعلق نیب نے جو ریفرنس میں عدالت میں داخل کیا ہوا تھا, اس میں جو ہے کہ ضمانت سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے مسترد کیے جانے کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا ہے. अब जो है तो उन्हें इस मामले में, इस करप्शन केस में उनसे तमाम तर मुलजमान से शर्जील महमूद समेत वो जो है कि तफ्तीश होगी और उसके बाद ही जाके इसका फाइनल फैसला भी होना है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि रेंजर्स ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए 16 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। जिनका ताल्लुक साथी जमात की अस्करी विंग से भी है, लारी जेंगवार से भी है, उसकी क्राइम में मुलवजी है, उनसे जो है असला भी बरामद किया गया है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि कराची के लिए अहम बात यह है सिर्फ सब्र की कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC के सिक्योरिटी कंसल्टेंट ने वजीर आजम सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात की है और उस मुलाकात में कराची के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल है उसका जायजा लिया गया ताकि उसके बाद कराची में भी अब जो है कि आलमी क्रिकेट की बहाली हो सके। तो तुमने वजीर अला सिंह ने ICC के सिक्योरिटी कंसल्टेंट को यकीन दिलाया और कहा कि कराची में अमन मुकम्मल बहाल हो चुका है, कराची के लोग मोहब्बत करते हैं क्रिकेट से, कराची क्रिकेट की दुनिया का एक बड़ा अहम शहर है, यहाँ से क्रिकेट पैदा भी हुई और क्रिकेट के शायकीन भी यहाँ पर है। उन्होंने कहा कि आलमी मयार के मुताबिक और जो भी ICC का मयार है सिक्योरिटी का वो हुकूमत सिंध फराहम करेगी और जो है कि कराची में आलमी क्रिकेट शुरू होनी चाहिए। वजीर अला सिंध के तर्जमान ने बताया है कि ICC के सिक्योरिटी कंसल्टेंट ने यकीन दिलाया कि वो ICC को क्लियरेंस देंगे कि कराची में भी आलमी क्रिकेट शुरू की जाए। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और इस मुलाकात में डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद सईद आजी सिंध एडी फौजा और दीगर मुतलका हुकाम भी शरीक हुए। जी
जी, ये थे हमारे नुमाइंदे अल्ताफ पीरजादो कराची से।
और अब हम लिए चलेंगे पेशावर, अपने सामेन को हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे फलक नियाज। सुबखैर पाकिस्तान फलक।
जी सुबखैर पाकिस्तान।
आगाह कीजिएगा कि आज क्या अहम सरगर्मियां हैं पेशावर और गिर्दोनवाह में। शायद हमारा राब्ता जो है वो मुनकता हो गया है फलक से। जैसे हमारा राब्ता दोबारा बहाल होता है तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पेशावर में क्या अहम सरगर्मियां आज के दिन में जारी और सारी हैं। और उसके साथ साथ यकीनन ये बहुत बेहतर सिलसिला है, मैं समझती हूँ कि हम अपने सामेईन तक मुख्तलिफ नुमाइंदों से राब्ता करके उन शहरों की जो सूरत हाल है वो बहम पहुंचा पाते हैं, क्योंकि हर जगह पर हम भी मौजूद नहीं हो सकते और जहां हमारे नुमाइंदे मौजूद नहीं होते वहां से हमारे जो सामेईन हैं वो हमें कॉल करके वहां पर होने वाली मुख्तलिफ सरगर्मियों के हवाले से भी आगाह करते हैं, प्रोग्राम में जो है वो शामिल होते हैं, इसका हिस्सा बनते हैं। तो एक बहुत खुशहाल सिलसिला जो कि
अच्छा, बल्कि कुछ ममालिक मैंने ये भी देखा, तजर्बा रहा मेरा वहां पर, बल्कि मुशाहिदा कि सिटीजन जर्नलिज्म का बड़ा एक रुझान है। होता यह है कि आप रेडियो या टेलीविजन में, खासतौर पर रेडियो चूंकि बहुत पॉपुलर है इंग्लैंड में, आपको पता ही है यूनाइटेड किंगडम में खासतौर पर, तो वहां पर वो कहते हैं कि आप मुख्तलिफ इलाकों में से रिपोर्ट करें बहसियत लिस्टनर बहसियत शहरी, ताकि बताएं कि फर्ज करें कि अगर रावलपिंडी का कोई इलाका है जैसे रेंज रोड, तो वहां से जो आप एक उठ के जो है बता दें जी कि आज यहां पर ये हुआ, आज ये हुआ, खुदा न खास्ता अच्छाई या बुराई वहां से इलाके में हुई, कोई अच्छी खबर है तो जरूर शेयर करें। तो ये इससे होता यह है कि वहां पर जो आपको छोटी छोटी जो मालूमात है मुख्तलिफ इलाकों से वो आपको मिल जाती है बैक वक्त।
जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और उसके साथ साथ ये भी एक बहुत अच्छी आपने बात की कि कई मसाइल जो है उनको हम डिस्कस कर सकते हैं इनके जरिए से। और जैसे आपने कहा कि कई ऐसे एरिया हैं, चूंकि हम रावलपिंडी और इस्लामाबाद कहते हैं, जुड़वा शहर कहते हैं और फिर बात खत्म हो जाती है, लेकिन इसके अंदर जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, जो मुख्तलिफ इस शहर के अंदर जो शहर आबाद हैं,
अंदरून रावलपिंडी मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ है, जो उसकी बिल्डिंग्स हैं, जो गलियां हैं, जो वहां पे लोग जिस तरह मिलते हैं, आपस में बड़े क्लोज रिलेटेड रहते हैं, फूड खास तौर पे इसको एडमायर करना चाहिए, कहीं और नहीं मिलता आपको।
हाँ, लाहौर में भी वैसे बहुत सी ऐसे इंटीरियर एरियाज हैं जहां पर आप जाएं तो बहुत गलियां जो हैं, घर जुड़े हुए एक दूसरे के साथ, छतें जुड़ी हुई हैं, आप देखिए बाकायदा लोग फलांग कर जो है वो छतें एक दूसरे की, आज भी वहां पर कल्चर है कि वो पतंग जो है वो लूटने, अब तो खैर बच्चों के बसंत पे पाबंदी आयद हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमें अब भी वहां पर ये माहौल मिलता है कि जैसे आप एक ही घर में रह रहे हैं, एक बड़े घर की फैमिली है, जब एक मोहल्ला होता है तो वहां पर एहतराम भी बुजुर्गों का उसी तरीके से किया जाता
है। अभी ऐसा होता है कि आपके घर क्या पक्का है आज?
बिल्कुल ऐसा होता है,
सालन दे दें
अच्छा अमूमी तौर पर ये नहीं कहा जाता, अमूमी तौर पर ये कहा जाता है कि ये आज हमने बनाया था, सोचा कि आपके लिए भी ले आए, तो ये बहुत खूबसूरत मैं समझती हूँ कि जज्बा इस्लाम भी हमें इस बात की तरवीज देता है कि जो हम अपने लिए पसंद करें, अपने नेबर्स के लिए पसंद करें, पड़ोसियों तक लेकर जाएं, तो ये एक रिवायत जो पहले घरों में पाई जाती थी अब लोग बहुत हेजिटेंट हो गए हैं,
अब
वो नहीं पाई जाती, तो जो अच्छी हमारी रिवायात थी हमने उसको पीछे फेंक दिया, और जो हमारी जो बिहेवियर्स हमें प्रमोट नहीं करने चाहिए थे, परवान नहीं हमारे रोजाना चढ़ने चाहिए थे, वो चढ़ने लगे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम इसका हिस्सा बन सकें तो हमें, अभी ऐसा होता है कि मैं खुद ये कई बार बात करती हूँ कि मेरी वालदा जो है वो टेरिस पे खड़ी हूँ तो गिरदोनवा की जो टेरिस में आंटियां होती हैं वो आके बाकायदा बात करती हैं उनसे
अपनी बहुओं के बारे में,
नहीं अच्छा। गॉसिप्स नहीं करती, गॉसिप्स नहीं करती, बहुएं भी साथ ही होती है ना तो गॉसिप्स हो नहीं सकते
बिल्कुल,
लेकिन ये कि बहुत अच्छा माहौल लगता है, कभी कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है वो कि आप इतने वहीं से डिस्कस करें सब एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स के, ये हुआ आज, ये हुआ, ये हुआ, और एक दूसरे की जो है वो खैर खबर ले लेते हैं।
जी बिल्कुल, और अब हम चलेंगे खूबसूरत खित्ते गिलगित बल्तिस्तान जहां हमारे नुमाइंदे शेर मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुबह बखैर पाकिस्तान, शेर मोहम्मद।
सुबह बखैर पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी बताइएगा कि सियासी और समाजी तौर पर क्या सरगर्मियां रहीं गुज़िश्ता रोज आपके खित्ते में और आज क्या होने जा रहा है, और बाय द वे आज जो है वो बैन अल-अक़वामी दिन भी मनाया जा रहा है स्नो लेपर्ड के हवाले से, इस हवाले से भी चूंकि आपके इलाके में पाया जाता है तो अगर हो सके तो सामिन को जरूर बताइएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब, ये सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान की जो तरक्याती प्रोग्राम है सालाना उसमें बिजली के शोबे को अवलियत दी गई है और उसके तहत मुतादत मनसूबों पर जो है गिलगित बल्तिस्तान में काम जारी है, तो उनजा के हवाले से जो है वहां चूंकि बिजली की पोजीशन कुछ कमजोर नजर आ रही है तो मैं हवाले से चंद बातें सामने इनको बताना चाहूंगा। उनजा में मिसगर के मुकाम पर 3 मेगावाट पन बिजली घर का मनसूबा मुकम्मल हो गया है जो 48 करोड़ 50 लाख रूपये की मालियत से पाए तकमील को पहुंचा है। महकाम पानी व बिजली उनजा के एक तर्जुमान का यह कहना था कि मिसगर पन बिजली घर से जल्द बिजली की तफसील शुरू कर दी जाएगी जिससे उनजा बाला और जेरी में 9000 सार्फिन को बिजली मिलेगी और लोड शेडिंग के दौरानिए में कुछ कमी वाकई होगी। इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि पन बिजली के दीगर मनसूबों पर भी उनजा में काम जारी है। मयून के मुकाम पर 0.5 मेगावाट पन बिजली घर को दिसंबर में चालू किया जाएगा और उस पर 13 करोड़ रूपये की लागत आएगी, और इधर हसनाबाद के मुकाम पर भी 3 मेगावाट ताकत के एक मनसूबे पर तेजी से काम जारी है। यहाँ सामीन को ये बताना चाहूंगा कि रवा हफ्ते में सुस्त से अताबाद तक ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए एक नए मनसूबे पर काम शुरू कर दिया गया है जो एक साल के अरसे में 16 करोड़ रूपये की लागत से मुकम्मल होगा, और जिला हुंजा में इस वक्त बिजली की तलब 10 मेगावाट है जबकि जो प्रोडक्शन या पैदावार जिसे कहेंगे वो 2.9 यानी तकरीबन 3 मेगावाट बिजली हुंजा में पैदा की जा रही है, और सूबाई हुकूमत हुंजा से बिजली की किल्लत दूर करने के लिए अहम टूरिज्म है और इस सिलसिले में 32.5 मेगावाट का एक बड़ा मनसूबा अताबाद जी से पैदा करने के हवाले से यहाँ अपनी मंजूरी दी गई है और इस प्रोजेक्ट को जो है इस्लामाबाद हायर फोरम को भेजा जा रहा है, और तर्जुमान का साथ ये भी कहना था कि 2020 तक हुंजा से लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं और भी स्टोरी में चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान की जो अदलिया है उसकी डिविजनल बेंच ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से कहा कि वो गिलगित बल्तिस्तान के जो उम्मीदवार हैं मुलाजमत के लिए उनके लिए उम्र की हद 33 साल ज्यादा से ज्यादा बालाई हद 33 साल रखें और उस पर अमल बरामद करें, और एक केस दायर की गई थी अदालत आलिया में कि मुख्तलिफ सीटों के लिए पुलिस डिपार्टमेंट या दीगर डिपार्टमेंट में उम्र की हद में जो है अलग कोई वो रखे गए थे मुख्तलिफ किस्म के, तो चीफ कोर्ट ने जो है बेंच ने फैसला दिया और फैसले में ये कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए बलाई हद 28 नहीं बल्कि 33 साल रख के इस पर जो है अमल किया जाए, और साथ साथ स्नो लेपर्ड जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में के बास मुकाम पर पाया जाता है। ये जो खुंजराब का जो एरिया है इसमें 0 पॉइंट का एरिया जो है वहां पर स्नो लेपर्ड देखा भी गया है, वहां पर जो है पिछले सालों मुकामा फॉरेस्ट में को भी एक स्नो लेपर्ड ट्रेस हुआ था, जख्मी हालत में कोई इधर تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جنگلی حیات ہے اس کے تحفظ کے لیے مارکور ہو, سنو لیپرڈ ہو, یا بیوسائی کے علاقے میں جو ریچھ ہے یہاں
جی جی
بہت کثیر تعداد میں, ان کی پروٹیکشن کے لیے یہاں کی کمیونٹی بہت ایکٹیو ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے نل کر کے مقام پر ایک منصوبہ بنایا گیا ہے, اور وہاں پر جو ہے یہ اس طرح کے جو جانور جو جنگلی حیات ہے وہ اگر کہیں زخمی ہوتے ہیں یا کہیں گر جاتے ہیں کچھ, ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے نل کر کے مقام پر سینٹر قائم کیا گیا ہے, اور وہاں پر جو ہے مارکور اور دوسرے اور اس طرح کے جنگلی حیات جو ہے ان کو رکھ کے وہاں ان کی ٹریٹمنٹ وغیرہ, یہ نیا جو ہے وہ منصوبہ سامنے آیا. جی بہت صاحب
بہت بہت شکریہ, تفصیلی طور پہ آپ نے آگاہ کیا. یہ تھے شیر محمد گلگت بلتستان سے. جی سامعین, آپ سن رہے ہیں پروگرام صبح بخیر پاکستان. تو کیوں نہ آج ہم اسی حوالے سے بات کر لیں جو بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے سنو لیپرڈ کے حوالے سے. بہت ہی خوبصورت اور نایاب جانور ہے اور پاکستان میں بھی پایا جاتا ہے, لیکن جو ایک بری خبر یہ ہے کہ صرف 200 کے قریب جو ہے سنو لیپرڈ سے ایک اندازے کے مطابق جو ہے WWF کے اندازے کے مطابق جو ورلڈ وائڈ فنڈ ہے فور نیچر کے 200 کے قریب صرف جو سپیشیز ہیں اس کے سنو لیپرڈ کے وہ پائے جاتے ہیں پاکستان میں.
جی.
اور اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے جن علاقوں میں یہ پایا جاتا ہے اس میں شمالی جو ہماری پہاڑی سلسلے ہیں اس میں ہندو کش, ہمالیہ, کراکرم اور پامیر جو ہے وہاں پر, ساتھ ہی خیبر پختونخوا میں, گلگت بلتستان کے علاوہ چترال کا جو علاقہ ہے خیبر پختونخوا میں وہاں پہ, اور آزاد جموں کشمیر میں بھی اس کو دیکھا گیا ہے. دوسرے چونکہ پاکستان میں ایک رجحان یہ ہے کہ سنو لیپرڈ پکڑے بھی گئے ہیں, عوام نے پکڑے, لیکن یہ جو مارنے کا سلسلہ ہے اتنا نایاب, اتنا خوبصورت جانور جو کہ کہا جا رہا ہے کہ 3,500 کے قریب جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں دنیا بھر میں, بہت ہی کم تعداد ہے, اور 700 جو ہیں مختلف چڑیا گھروں میں بھی ہیں. اور آپ کو یہ بتائیں کہ یہ جو ہے پاکستان میں جن علاقوں میں پایا جاتا ہے میں نے بتا چکا ہوں آلریڈی, لیکن بی بی سی نے ایک بہت ہی خوبصورت ڈاکیومنٹری بنائی پاکستان آ کر سنو لیپرڈ کے حوالے سے, اور میں نے وہ ڈاکیومنٹری دیکھی بھی, اس سے یقین کریں کہ بڑا اچھا لگتا ہے دیکھے کہ پاکستان میں اب بھی اس طرح کی جو حیاتیات ہیں وہ ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ نیچر کو پرزرو کریں اور جانوروں سے, پودوں سے لگاؤ پیدا کریں, اس لیے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی اس نیچر کا اہم ترین حصہ ہے.
اچھا, لگاؤ کا اظہار کرنے کے لیے ان جانوروں تک پہنچ نہ جائیں, یہ ضرور کہنا چاہوں گی میں کہ جنگلی حیات کا تحفظ بہت ضروری ہے, لیکن اپنا تحفظ اس حیات سے بھی بہت ضروری ہے. تو خیال کیجئے کہ آپ ان کے لیے نقصان کی وجہ نہ بنیں اور نہ ہی انہیں اپنے لیے نقصان کی وجہ بننے دیں. مختلف علاقوں میں یہ پاکستان کے, جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا, ہم چونکہ بات کرتے گلگت بلتستان کردو کے ایریاز کی, تو وہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں سنو لیپرڈ کی موجودگی کی,
ایک چیز واضح کر دیں کہ سنو لیپرڈ سے مراد ہمیں جو برفانی, اس کو آپ
تیندوا بھی کہتے ہیں,
تیندوا برفانی, تیندوا چیتا چونکہ کہتے ہیں, چیتا بالکل الگ چیز ہے, شیر الگ ہے اور لیپرڈ بالکل الگ ہے. تو اس بتا دیں کہ برفانی جو تیندوا ہے جس پہ اسپاٹس ہوتے ہیں وہ اس کی ہم بات کر رہے ہیں.
جی بالکل, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی گئی تمام ہی حیاتیات, چاہے وہ آبی ہیں, نباتاتی ہیں, وہ جنگلی ہیں, وہ تمام حیات جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں, اور ان کا تحفظ انسان پر فرض ہوتا ہے, لیکن اپنے تحفظ میں ان کو نقصان مت پہنچائیں, اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھیں. اور جنگلی حیات کے تحفظ میں آپ یہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ اسے جو جڑے ہوئے محکمہ جات ہیں, اگر آپ کو ان کی موجودگی کہیں اطلاع ملتی ہے, ان کے استحصال کی کہیں اطلاع ملتی ہے, تو آپ ان سے جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ضرور خبر دیں.
اور ساتھ ہی سامعین کو بتاتے چلیں کہ جو وزن ہوتا ہے ایک میل تیندوے کا وہ 75 kg ہوتا ہے کلو گرام, اور ساتھ ہی جو فیمیل ہوتی ہے اس کے 25 سے 30 kg. اور آپ کو بتائیں کہ اس کی جو منہ سے لے کے دم تک جو لمبائی ہوتی ہے وہ 75 سے 130 cm یعنی کہ 30 سے 50 inches ہو سکتی ہے. یہ ہم نے آپ کو بتایا آج سنو لیپرڈ کے حوالے سے, اس کا عالمی دن جو ہے منایا جا رہا ہے. سامعین اب ہم شامل کریں گے اب تک کی خاص خاص خبروں کے خلاصے کو. وزیراعظم نے کہا ہے کہ کسی ملک کو افغانستان میں امن و استحکام میں پاکستان سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں جہاں وہ پاکستانی قیادت سے علاقائی سلامتی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دو طرفہ تعاون کے بارے میں بات چیت کریں گے. آج آزاد جموں کشمیر کا 70واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ وہ روہنگیا مسلمانوں پر مظالم کے پیش نظر میانمار پر پابندیاں عائد کرنے سمیت اس کے خلاف مختلف اقدامات کرنے پر غور کر رہا ہے. جی سامعین, آپ سن رہے ہیں پروگرام صبح بخیر پاکستان, جو کہ پیش کیا جا رہا ہے ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئر چینل کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے. میں ہوں مسعود بیگ, میرے ساتھ ہیں عالیہ کیسر. ایک مختصر سا وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد جب آپ سے ہوگی ملاقات تو بہت سی اہم اور دلچسپ معلومات جو آپ کی منتظر رہیں گی. ہمارے ساتھ ہی رہیے, سنتے رہیے صبح بخیر پاکستان.
اے دنیا کے منصفوں, سلامتی کے ضامنوں, کشمیر کی وادی جل رہی ہے کئی دہائیوں سے. بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار مقبوضہ کشمیر کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کا لہو سلامتی کے ضامنوں آپ کو پکار رہا ہے. مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام سلامتی کونسل کی پاس شدہ قرار دادوں پر عمل درآمد کے منتظر. ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئرز چینل سے سنیے اتوار شام 5:05 سے 6 تک خصوصی پروگرام اے دنیا کے منصفوں. ریڈیو پاکستان, قوم کی آواز, ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے پیش کرتا ہے مارننگ شو صبح بخیر پاکستان, روزانہ 8:10 سے 10 تک, جس میں آپ سن سکتے ہیں اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں اور ان پر تجزیے, ملک بھر سے ہمارے نمائندوں کی براہ راست رپورٹس.
آج کا دن تاریخ کے آئینے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی خبریں, تجارتی دنیا کا حال, کھیل کے میدان سے تازہ ترین معلومات اور موسم کا حال.
نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ تک پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین معلومات پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ.
ریڈیو پاکستان, قوم کی آواز, ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
جی سامن, خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام صبح بخیر پاکستان میں, اور آپ کو بتائیں کہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے آج کا دن تاریخ کے آئینے میں, ہم دوڑائیں گے کہ آج ہے 24 اکتوبر, اسی حوالے سے دنیا میں کیا اہم ترین واقعات ہوئے. تو اور آگ پلٹتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ 1997 میں کشمیری عوام سے یکجہتی کے مظاہرے کے دورے پر, میں معذرت چاہتا ہوں میں دوبارہ پڑھوں گا اس کو, کشمیری عوام سے یکجہتی کے مظاہرے کے طور پر واہگہ سے چکھوٹی تک انسانی زنجیر بنائی, اور ساتھ ہی 1996 میں حسن نظر نے 14 سال 2 27 دن کی عمر میں زمبابوے کے خلاف پاکستان کے لیے پہلا میچ کھیلا, اور 1991 میں نامور کہانی اور ناول نگار عصمت چغتائی کراچی میں انتقال کر گئیں, اور 1968 میں مشہور شاعر استاد قمر جلالی کراچی میں انتقال کر گئے, اور 1951 میں اقوام متحدہ نے اپنی پہلی ڈاک کی مہریں نکالی. 1938 میں آج ہی کے دن امریکہ نے فیکٹریوں میں بچوں سے کام لینے پر پابندی لگا دی, اور 1935 میں اٹلی نے ایتھوپیا پر قبضہ کر لیا. 1924 میں زیمبیا نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور آج ہی کے دن 1857 میں دنیا کا پہلا ساکر کلب جو ہے شیفیلڈ ایف سی برطانیہ میں قائم ہوا, اور 1648 میں سوئٹزرلینڈ کی آزادی کو باقاعدہ تسلیم کر لیا گیا. جی, اور عالیہ, اب ہمارے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی سے کیا نئی تحقیقات کے مطابق اطلاعات ہیں, کیا دلچسپ معلومات ہیں ہمارے پاس آج کے روز؟
سب سے پہلے تو ہم خبر شیئر کریں گے, امریکہ نے ایک خفیہ ڈرون پر کام کرنا شروع کیا ہے جو رات کو اپنا مشن انجام دے گا اور دن کی روشنی میں سورج کی حدت سے گھل کر غائب ہو جائے گا. امریکن ڈیفنس ایڈوانسڈ ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی نے ایک ایسے ڈرون پر کام کرنا شروع کیا ہے جو رات کی تاریکی میں خاموشی سے ضروری سامان, مثلا اگر ہم بات کرتے چلیں اگر مختلف علاقوں میں ان کے فوجی موجود ہیں یا کہیں پر خفیہ طور پر چیزیں پہنچانی ہیں, جیسے طبی امداد کرانے کا جو معاملہ ہوتا ہے, کئی بار جو محاذ پر فوجی ہوتے ہیں یا فرنٹ لائن پر ہوتے ہیں, تو یہ طبی امداد کرانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا. لیکن اہم چیز یہ ہے کہ 4 گھنٹے کے بعد یہ ڈرون خود بخود ختم ہو جائے گا, یا صبح کی روشنی میں 30 منٹ کے بعد یہ غائب ہو جائے گا, یہ وہاں پر موجود ہی نہیں رہے گا. انہیں ویمپائر ڈرون کا نام دیا جا رہا ہے, کیونکہ اگر ہم کسی کہانیوں کی بات کرتے چلیں تو عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ویمپائر جو ہیں وہ رات کو نکلتے تھے اور دن کی روشنی میں وہ دکھائی نہیں دیتے تھے, تو انہیں کے حوالے سے یہ جو ڈرون ہے اس کو ترتیب دیا جا رہا ہے اس کانسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے تحت غائب ہونے والے جو ہوائی جہاز ہیں وہ بھی بنانا چاہتے ہیں, لیکن ان کا کام صرف 3 پاؤنڈ تک ضروری سامان گرانا ہوگا. یہ ضروری سامان کو مقررہ ہدف کے 10 میٹر کے دائرے میں گرا سکیں گے, اور ان کی یہ بھی شرط ہے اس ادارے کی کہ یہ ڈرون جو ہے وہ مشن مکمل ہونے کے بعد جلد از جلد دھوئیں کی طرح غائب ہو جائیں اور اس کی لمبائی 10 فٹ سے زیادہ نہ ہو. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ڈرون کے 2 مقصد ہیں, جن میں اول تو یہ ہے کہ جو دشوار گزار علاقے ہیں ان میں فوجیوں تک ضروری سامان پہنچایا جائے, اور دوسرا یہ کہ دشمن جو ہیں وہ آپ کے جہاز کا سراغ نہ پا سکیں. اس لیے اس پر کام کیا جا رہا ہے, ایسے پالمر پر کام کر رہے ہیں جو ٹھوس سے فوراً گیس بن جائیں اور اس کے ذرات بہت ہی باریک ہوں. اس طرح اس کی تیاری میں زیادہ توجہ نت نئے جو مادوں ہیں یا میٹیریلز اس پر دی جا رہی ہے. عمومی طور پر یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایک جدت ساؤنڈ کرتی ہے, لیکن اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ یقیناً ایک حیرت انگیز قسم کی ایجاد بھی ہو سکتی ہے, اور اس پر اگر یہ تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ سوچیں کہ آنے والے دنوں میں, آنے والے وقت میں ایک ایسی چیز ایجاد کر لی جائے گی کہ جس کے ذریعے سے آپ امداد بھی پہنچا سکیں گے, جس کے ذریعے سے آپ کام بھی لے سکیں گے, لیکن رات کے اندھیرے میں اور دن کی روشنی میں وہ کہیں آپ کو دکھائی نہیں دے گا, اس کا کوئی سراغ نہیں رہے گا. یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز میں سمجھتی ہوں کہ ڈرون ہوگا, یا اگر اس طرح کے جہاز تیار کر لیے جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت جدت سے لبریز ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا.
اچھا, اب ہم بڑھتے ہیں اپنی جو غذائی اجناس کی مختلف نیوٹریشنل ویلیو ہوتی ہے, جو ہیلتھ بینیفٹ ہوتے ہیں اس کی جانب, جو غذائیت ہوتی ہے, تو آج ہم نے ہم سب کا بہت ہی ہر دل عزیز جو سبزی ہے اس کو چنا ہے, آپ گیس کیجیے وہ کیا ہے؟
بینگن.
جس کو ہم سب بچپن میں تو اسپیشلی بہت زیادہ دور رہتے تھے کہ آج بینگن پکیں, اوہ اب اس کا متبادل ڈھونڈا جائے گا.
اب بھی لوگ بینگن جو ہے اس کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے, اور ایک عام کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ بینگن جو ہے وہ اتنے خاص جو ہیں وہ ان کی افادیت نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ چونکہ آپ بتانے جا رہے ہیں تو یقیناً آپ کے پاس کچھ اہم معلومات ہوگی اس حوالے سے.
بالکل, بینگن جس کو ایگ پلانٹ کے اوبجین بھی کہا جاتا ہے انگریزی میں, اس میں سب سے زیادہ جو سورس ہے وہ ڈائٹری فائبر کی ہے, جو آپ کے لیے باڈی کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ وائٹامن B1 اور B6 اور ساتھ پوٹیشیم اور جو منرلز ہیں کاپر, میگنیزیم اور میگنیز جو ہے وہ شامل ہے, اور ساتھ ہی اگر 100 گرام اگر ایک بینگن ہے اس کا وزن, تو اس میں جو کیلریز ہیں وہ 25 کیلریز ہوں گی, 1 گرام پروٹین ہوگی, 0.2 گرام جو ہے اس میں فیٹ ہوگا, 6 گرام کاربوہائیڈریٹ ہوگا, اور 3.4 گرام جو ہے فائبر ہوگا. لو کولیسٹرول ہے, ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ وزن اگر آپ نے کم کرنا ہے تو آپ بینگن کھائیں, آپ کا وزن نہیں بڑھے گا. ساتھ ہی کہا ہی جاتا ہے کہ جنوب مشرقی ایشیا جس کا اوریجن ہے, جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی, اور آج جو ہے اس کو مختلف طریقوں سے پکایا جاتا ہے. ایون جو بگارے بینگن ہیں حیدرآباد دکن کے بہت مشہور ہیں, چٹخارے ہوتے ہیں, بینگنوں کو روسٹ بھی کیا جاتا ہے, اس کو مختلف سبزیوں کے ساتھ بنایا جاتا ہے. خاص طور پہ جو مجھے پسند ہے بینگن کی ملاوٹ جسے کہیں, وہ جو جسے کہتے ہیں لوکی بینگن اور گوشت اور ساتھ سفید چاول, یہ میرے بہت پسندیدہ ہے.
مختلف طریقوں سے بینگن کو پکایا جاتا ہے اور عمومی طور پر ان کو بہت اچھے سے ان کے کتلے اور ان کے پکوڑے بھی بنائے جاتے ہیں. چونکہ پکوڑے مجھے بہت پسند ہیں اور اب چونکہ سردیاں ہیں اور اگر بارشیں ہو گئیں تو پکوڑے جو ہیں وہ عمومی طور پر شام کی چائے میں ضرور شامل کیے جاتے ہیں. تو ایک جو ہماری سبزیاں ہیں ان کو بھی ہم پکوڑوں میں شامل کر سکتے ہیں. گوبھی کے پکوڑے بھی کئی لوگ بناتے ہیں, پالک کے پکوڑے بنائے جاتے ہیں, لیکن بینگن کے پکوڑے جو ہیں وہ بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں. پتلے پتلے کتلے ان کے کاٹ کر ان کو توے پر بنایا جاتا ہے, وہ بھی بہت اچھی ڈش بنتی ہے اور اس کا بھی بہت ہی زیادہ اس کو پسند کیا جاتا ہے. آئی تھنک ہمیں یہ بھی اپنے جو ہمارے سامعین ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ ان کے مختلف ایریاز میں کیا کیا ڈشز جو ہیں, اگر بینگن ہے تو اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے, کیونکہ اس سے ہمیں یہ پتہ چل پائے گا کہ ان کے ایریاز میں یا ان کے گھروں میں جو ہے وہ کھانا کس طریقے سے مختلف طریقوں سے پکایا جاتا ہے. کیونکہ ریسیپیز تو عمومی طور پر الگ ہوتی ہیں, مسالہ جات سیم ہوتے ہیں, لیکن کچھ کچھ مسالوں کو چینج کر کے جب آپ کھانا بناتے ہیں تو اس میں بہت تبدیلی ہوتی ہے, ذائقہ بہت تبدیل ہوتا ہے اور پھر کھانے کے لیے آپ کو نت نئی جو جدتیں ہیں وہ بھی ملتی ہیں. اور ایک جو عمومی طور پہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آج کیا پکائیں, ایٹ لیسٹ نئے طریقے سے پکانے سے آپ شاید پرانی چیز کو بہت بہتر انداز میں ڈیسائیڈ کر سکیں کہ آج ہم نے یہی بنانا ہے.
اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ دل کے عارضے کے لیے بہت ہی اچھا ہے بینگن اگر استعمال کیا جائے, خاص طور پہ اس کی سکن, اور اگر سکن کی بات کی جائے تو ہماری جلد کے لیے بھی بینگن کا استعمال جو ہے بہت ہی اچھا ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکثر سبزیوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ پکا لیتے ہیں, تو کچھ سبزیاں میں ایسا بھی چاہیے کہ اس طرح کھائیں کہ وہ اس کو غذائیت کے ساتھ جو ہے اس کے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ جو غذائیت ہے وہ بھی آپ کو محسوس ہو. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کینسر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پریوینٹ کرتا ہے, اور بینگن کا استعمال جو ہے وہ اچھا ہے, اس کو استعمال کرنا چاہیے. آپ کی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بھی بینگن کا استعمال جو ہے کیا جانا چاہیے. انیمیا اگر ہے, یعنی خون کی کمی ہے, تو اس حوالے سے
جو کہ ہمارے یہاں پہ بہت عام,
بالکل بالکل. اور ساتھ ہی اگر سر میں درد رہتا ہے, مائگرین ہے, فٹیگ ہے, ویکنیس ہے, ڈپریشن ہے, تو اس کے لیے بھی بینگن جو ہے اس کا استعمال کریں. تو آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج بینگن کھائے جائیں گے دوپہر کو.
نہیں, میرا خیال ہے کہ ہم وعدہ نہیں کرتے, لیکن ہم یہ ضرور
کہیں گے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں.
اچھا, آپ ضرور کیجئے, لیکن میں سامعین سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم اکثر و بیشتر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو سبزیاں ہیں, ہمارے جو پھل ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے گی جو بھی خصوصی طور پر جو ہماری خوراک ہے, اس کا ڈائریکٹ تعلق ہماری جو مختلف سسٹمز ہیں, جو فنکشنز ہیں, ان سے ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا ابھی مسعود کی, مختلف جو سبزیاں ہیں ان کا استعمال کس طریقے سے یہ ہمیں جو ہے یہ بہتر کر سکتا ہے, اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس سے نہ صرف ہمارے کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں جو صحت کے عمومی طور پر پائے جاتے ہیں. تو آج میرا خیال ہے کہ بچوں سمیت ماؤں کو بھی, اور گھر میں جو اکثر بڑے یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ بینگن کا کیا فائدہ ہے, کیوں کھائیں, ان کو پتہ چل جائے گا.
بینگن کا یہ بھی فائدہ ہے کہ شوگر کے مریض ہیں, ڈائبٹک جو ہیں, ان کو مینج کرنے کے لیے شوگر لیول, اس کو بھی جو بینگن کا استعمال جو ہے وہ کرنا چاہیے.
جی بالکل. اور دیکھیے, ہم نے اس دن بھنڈی پر بات کی تھی, اور بھنڈی کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ وہ شوگر کے مریضوں کے لیے یا ڈائبٹک جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے بینگن کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے, یقیناً آپ اپنے مولد سے ضرور رابطہ کیجئے, رجوع کیجئے, لیکن اپنی خوراک میں ان سبزیوں اور جو دیگر پھل ہم اکثر جن پر بات کرتے ہیں ان کا بھی استعمال عام کیجئے, کیونکہ یہ آپ کی صحت سے جڑے ہوئے معاملات ہیں اور یہ آپ کو صحت مند رکھیں گے.
جی بالکل. ایک مزے کی بات اور بھی ہے, دلچسپ بات, کہ بینگن جو ہیں وہ گول بھی آتے ہیں اور جو لمبے بھی آتے ہیں, تو اکثر جو ہیں وہ گول بینگن نہیں پکاتے. مجھے خیر بالکل پسند نہیں, پتہ نہیں کیوں, لیکن ہو سکتا ہے ٹیسٹ ایک ہی ہو, لیکن جو لمبے بینگن ہیں وہ, اور تو آپ بتائیں کہ مغرب میں تو وائٹ سفید بینگن بھی دستیاب ہیں, اگر آپ نے کبھی دیکھے ہوں.
جی بالکل.
اور سفید ڈیفینیٹلی جو کلر ہے وہ سبزیوں کا اچھا نہیں لگتا.
نہیں, شلجم جو ہے وہ سفید ہی اچھا لگتا ہے, اگر آپ نے
پنک پنک ہوتا ہے, پنک اینڈ وائٹ
مکس ہوتا ہے کلر, تو کئی سبزیاں, لہسن جو ہے وہ سفید ہی اچھا لگتا ہے اور اس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے, یہ اس کا کلر ہے. تو کچھ سبزیاں اپنے اصل رنگ میں اچھی لگتی ہیں اور ان کو اس میں ایکسیپٹ بھی ہمیں کرنا چاہیے. بینگن کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ وہ مختلف شیپ اینڈ سائزز میں آتے ہیں, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ الگ الگ استعمال کیے جاتے ہیں, کیونکہ کچھ بینگن جو ہیں وہ بھر کے بنائے جاتے ہیں, کچھ بینگن جو ہیں وہ سبزیوں میں استعمال کیے جاتے ہیں.
بینگن کا بھرتا بہت اچھا بنتا ہے.
جی, بھرتا بھی بہت اچھا بنتا ہے ان کا, اور اس کے ساتھ ان کو گرل کر کے بھی بنایا جاتا ہے, وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے.
کل آپ بینگن کا بھرتا لے کے آ رہی ہیں, دیٹس اٹ, یہ میں نے اعلان کر دیا آج.
اچھا,
آن ایئر.
سامعین,
آپ سن رہے ہیں پروگرام صبح بخیر پاکستان, اور ایک چھوٹا سا وقفہ, لیکن وقفے سے پہلے ہم بتا دیں کہ وقفے کے بعد جب آپ سے ہوگی ملاقات, آپ اپنے ہی پروگرام صبح بخیر پاکستان میں کال کے ذریعے براہ راست ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں, کوئی پیغام دینا چاہیں, کوئی تجویز, کو رائے ہو, بینگنوں کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. آج کوئی مسئلہ نہیں,
ہم نے کہا ہے کہ
بالکل, آپ بتائیں کہ آپ بینگن کس طرح بناتے ہیں, پکاتے ہیں یا کھاتے ہیں. اس کے لیے نمبرز ابھی سے نوٹ کر لیجئے، 051 اسلام آباد کا مقامی کوڈ ڈائل کرنے کے بعد ہمارے جو اسٹوڈیوز کے نمبرز ہیں وہ ہیں جی 9215377 9215378 9215379 اور اس کے علاوہ 9205770۔ ہم سے کیجیے ہوا کے دوش ملاقات، میں ہوں مسعود بیگ، میرے ساتھ ہیں عالیہ قیصر۔ وقفہ لیں گے اور اس کے بعد آپ سے ہوگی ملاقات۔ صبح بخیر پاکستان۔
ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے آپ سنتے ہیں پروگرام نیا دن، پیر سے ہفتہ تک صبح 10:05 سے 11 تک۔ اس پروگرام میں آپ سن سکتے ہیں دنیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات، کراچی سے خیبر تک وطن عزیز کا حال و احوال، اور ملکی و بین الاقوامی امور کے ماہرین کی خصوصی تجزیے۔ آپ گھر میں ہیں یا سفر میں یا کر رہے ہیں کھیتوں میں کام، ریڈیو پاکستان قوم کی آواز ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل روزانہ صبح 7 سے رات 12 تک لمحہ بلحمہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس، مذاکرے، انٹرویوز، حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ، اسلام آباد سے 1152 پر، کراچی سے 649، لاہور سے 1332، پشاور سے 1260 اور کوئٹہ سے 756 پر۔ ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 سے رات 12 تک، ریڈیو پاکستان قوم کی آواز ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
جی سامعین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ خبریں ہم شامل کرنا چاہیں گے شوبز کی دنیا سے۔
اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے شوبز کی دنیا میں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے جو لاہور سینٹر کے جنرل مینیجر ہیں عبدالحمید قاضی، کہا جا رہا ہے کہ ان کی خصوصی کوششوں سے جو معروف پروگرام تھا بزم طارق عزیز، وہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے اور اس کی ریکارڈنگ الحمرا ہال میں کی گئی ہے۔ اس پروگرام کی میزبان جو ہیں وہ طارق عزیز ہیں، اور اگر ہم ان کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو ان کا شمار پی ٹی وی کے بانی اینکرز میں سے ہوتا ہے۔ انہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی سب سے پہلی اناؤنسمنٹ کرنے کا بھی شرف حاصل ہے، اور جو پی ٹی وی سے ان کی قربت ہے اس وجہ سے جو بزم طارق عزیز ہے اس کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اگر ہم بات کرتے چلیں، اب تو بہت سے مختلف چینلز جو ہیں وہ شوز کرتے ہیں، ارامات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، لیکن اس وقت میں طارق عزیز صاحب کا جو ایک عورت تھا، جس طریقے کی ان کی پرسنالٹی تھی، جو ان کی آواز کا جادو تھا، اور پھر جس طرح سے وہ پروگرام کو کنڈکٹ کرتے تھے، اتنی بڑی تعداد میں جو حاضرین موجود رہتے تھے ان کے سامنے، یقیناً وہ پروگرام کو ایک نئی جہت دیتا تھا، اور اس نے ایک ٹی وی کی جو تاریخ ہے اس میں اہم ترین پروگراموں میں اپنی جگہ بنانے میں بھی وہ کامیاب رہا۔ اس میں ایک چھوٹا سا گفٹ بھی آپ کو دیا جاتا تھا، ایک روم کولر یا ایک فین یا پھر ایک عام کولر جو پانی کا کولر ہے، تو اس میں بھی اس کو بھی بڑی کامیابی جو ہے وہ اچیومنٹ سمجھا جاتا تھا، اور لوگ بڑی خوشی خوشی دے کر اس کو روانہ ہوتے تھے۔ تو اگر اس کے حوالے سے ہم بات کرتے چلیں، چونکہ دوبارہ جس سلسلہ شروع کیا گیا ہے تو گزشتہ روز اس کی ریکارڈنگ کی گئی ہے، اور اس میں معروف گلوکار جو ہیں خالد بیگ اور گلوکارہ نغمانہ جعفری نے خوب رنگ جمایا۔ معروف شاعرہ جو ہیں وہ بھی اس میں موجود رہیں، شاہدہ دلاور شاہ، اور کرامت بخاری نے بیت بازی کے مقابلوں میں جج کے فرائض جو ہیں وہ نبھائے، اور جو سوالات کا درست جواب دینے والے حاضرین تھے ان میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ بیت بازی کے مقابلے کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو اسلام آباد سے گئے ہوئے جو طلبہ تھے انہوں نے 25,000 روپے کا انعام بھی حاصل کیا، اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو یہ پروگرام ہے یہ کافی ٹائم سے جو ہے وہ بند پڑا ہوا تھا، لیکن اس کو ایک دوبارہ سے شروع کیا گیا اس سلسلے کو، کیونکہ لوگوں میں بھی اس کی بہت زیادہ دلچسپی دیکھی جا رہی تھی۔
جی بالکل، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ انور مقصود اور ساجد حسن اسٹیج ڈرامے کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور مرزا نگار انور مقصود اور اداکار جو ٹیلی ویژن کے ساجد حسن، انہوں نے اسٹیج ڈرامہ پیش کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور دونوں پہلی بار تھیٹر ڈرامہ مشترکہ طور پر پیش کریں گے۔ ساجد حسن نے دو برس قبل عادل مراد اور ایوب کھوسو اور دیگر فنکاروں کے ساتھ ڈرامہ پیش کیا تھا، جس میں ان کے ہمراہ ٹی وی ڈراموں کے پروڈیوسر ظہیر خان اور اقبال لطیف بھی تھے. انور مقصود ایک وقفے کے بعد ڈرامہ لے کر آ رہے ہیں. ان کی ٹیم میں ساجد حسن اور دیگر لوگ شامل ہیں. مذکور ڈرامہ آرٹس کاؤنسل میں پیش کیا جائے گا، اور ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ کراچی میں تھیٹر کی سرگرمیوں کو جدید طرز پر فروغ دینے کے لیے ڈرامہ نگاروں اور فنکاروں نے سرگرم ہونے کا فیصلہ کر لیا. جب میں سمجھتا ہوں تھیٹر کے لیے اور خاص طور پر کراچی کی جو سرگرمیاں ہیں انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بحال کرنے میں ایک اہم قدم ثابت ہوگا. جی سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام صبح بخیر پاکستان، اور اب ہم کچھ خبریں شامل کرنا چاہیں گے کھیلوں کی دنیا سے. جی سب سے پہلے ہم بات کریں گے کرکٹ کی. تو پاکستان نے کل شارجہ میں سری لنکا کو پانچویں بین الاقوامی کرکٹ میچ میں شکست دے کر وائٹ واش کر لیا، پوری سیریز اپنے نام کر لی. ہم ریڈیو پاکستان کے اس پروگرام پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستانی کرکٹ ٹیم اور ان کے عہدیداروں کو باقاعدہ مبارکباد پیش کرتے ہیں. تمام قوم کو بھی مبارک ہو، اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ سیریز جو ہے 5-0 سے اپنے نام کی ہے پاکستانی ٹیم نے، اور یہ اعزاز اس پاکستانی ٹیم کو 9 سال بعد ملا ہے. اور آپ کو بتائیں کہ جو پیسرز تھے پاکستانی، انہوں نے ابتدائی 21 گیندوں کے دوران نصف حریف جو ٹیم تھی یعنی سری لنکا کی، اس کو صفایا کر دیا. اننگز 130 پر 3 پر تمام ہوئی، اور حسن اور شاداب نے 2-2 وکٹ لی. آپ کو بتائیں کہ پریرا 25,000 ٹاپ سکورر رہے، اور گرین شرٹس نے آسان ہدف 21 اوور میں ہی حاصل کر لیا. فخر زمان 48 رن بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ امام الحق 45 رنز پر ناقابل شکست رہے، اور جو اوپننگ شراکت تھی وہ 84 رنز کی رہی.
دیکھیں عثمان شنواری جیسے جو پلیئرز ہیں وہ اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ جب ہم نئے کھلاڑیوں کو موقع دیتے ہیں، جب ہم مزید جو نوجوان پلیئرز ہیں ان کو لے کر آتے ہیں، ٹیم کا حصہ بناتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں، تو رسک لینا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ رسک کے بغیر ہم کبھی بھی نہیں یہ دیکھ پائیں گے کہ بہترین پلیئرز کون ہیں، بہترین پلیئرز کون نہیں ہیں. تو 5 وکٹیں لے کر عثمان شنواری نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے کھیل سے کتنے زیادہ سنسر ہیں، ان کو اپنی ذات پر کتنا اعتماد تھا، اور مینجمنٹ کا جو فیصلہ تھا ان کو ٹیم کا حصہ بنانے کا وہ بالکل درست فیصلہ. اور اسی طریقے سے آپ نے باقی جو ہمارے کھلاڑی ہیں ان کا ذکر کیا، بہت ہی زیادہ بہترین انداز میں سرفراز کی قیادت میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے. سری لنکن جو کھلاڑی ہیں یقیناً ان میں کانفیڈینس ضرور رہا تھا پاکستان کو ایک شکست دے کر، لیکن پاکستان نے جس طریقے سے سیریز وائٹ واش کی، اپنے نام کی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی جوش ولولے اور حوصلے کی بات ہے کہ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان جب بھی کم بات کرتا ہے وہ واقعی ایک آندھی کی طرح تمام چیزوں کو ساتھ بہا لے جاتا ہے. اور جب ہم بات کر رہے ہیں سری لنکا ورسز پاکستان کی، تو ہم T20 کے حوالے سے بھی بات کرتے چلیں. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جو فائنل میچ ہے، امید یہ کی جا رہی ہے کہ وہ 29 اکتوبر کو لاہور میں ہوگا، اور میچ سے قبل جو ٹکٹس کے لیے شائقین کے جو امتحانوں میں سمجھتی ہوں وہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی کئی جو ٹکٹس ہیں جو 500 سے شروع ہوتی ہیں، جو کہ ٹکٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹکٹس نایاب ہوتی جا رہی ہیں. اور پاکستان اور جو سری لنکا کے مابین تیسرے T20 کے مقابلے میں جو چونکہ چند روز باقی ہیں، یہی وجہ کہ جو کرکٹ شائقین ان کی جانب سے ٹکٹوں کی فروخت عروج پر پہنچ چکی ہے، اور اس وقت لوگ یہ کوشش کریں کہ جلد از جلد یہ ٹکٹس جو ہیں وہ خریدی جا سکیں. امید یہ کی جا رہی ہے کہ T20 میچز میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جو یہ مقابلہ ہے، اس میں پاکستانی عوام کی توقعات چونکہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہیں موجودہ سیریز کی وجہ سے، تو یہ مقابلہ بھی کانٹے دار مقابلہ رہے گا.
جی بالکل. اور ساتھ ہی آپ کو ایک اور بھی اس کا پہلو بتاتے چلیں کہ سری لنکا کے خلاف 5 ون ڈے میچز کی سیریز میں کلین سویپ کے باوجود پاکستان کی جو رینکنگ پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا، اور وہ بدستور جو ہے 6 نمبر پہ ہی موجود ہے. اور آپ کو بتائیں کہ اب پاکستان کی جو پوائنٹس کی تعداد جو ہے وہ 99 ہو چکی ہے، پہلے 95 تھی، اور نیوزی لینڈ کے پوائنٹس 113 ہیں. اس طرح 8 نمبر پر موجود سری لنکا کو وائٹ واش کی وجہ سے 3 پوائنٹس کی کٹوتی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتائیں، اس وقت کی تازہ ترین اطلاع دینا چاہیں گے کہ اسلام آباد میں ایشین کوسٹ گارڈ ایجنسیز کے جو 13واں اجلاس ہے وہ شروع ہو چکا ہے. وزیر اعظم شاہد خان عباسی جو ہے اس سے خطاب کر رہے ہیں.
فار دا 13th میٹنگ آف ہیڈز آف ایشین کوسٹ گارڈ ایجنسیز، آئی ووڈ لائک ٹو تھینک دا منسٹر آف ڈیفینس اینڈ دی ڈائریکٹر جنرل پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی فار ہوسٹنگ دس ایونٹ. Over the years, HAJAM, spearheaded by the Japanese Coast Guard, has become a vibrant forum to synergize the efforts of Asian Coast Guards and maritime and security and safety agencies. It also provides a forum to enable its members to share experiences over wide-ranging maritime issues. I would like to compliment the Japanese Coast Guard for taking the lead in institutionalizing this forum. Distinguished delegates, oceans have always been the world's highways to prosperity. They remain the unquestioned and most economical medium for trade and transportation. The dependence of the global economy on the oceans continues to increase. And hence, the safety and security of maritime resources and sea lines of communication has become more important. After the events of 9/11, concerns of security have accentuated both on land as well as in the sea. In the maritime domain, terrorism, piracy, illegal trafficking of drugs and weapons, human trafficking, illegal fishing, environmental degradation, and protection of ocean ecosystems have become issues of concern for every state. Due to greater interdependencies through the world's oceans, disturbance in any one part across the globe. Due to vastness of the oceans, the contemporary maritime challenges cannot be addressed by a single nation. Thus, cooperation to mitigate these maritime challenges has become a matter of compulsion rather than choice. Nations have come together by instituting various regimes and legal instruments to promote peaceful uses of the seas, equitable and efficient utilization of resources, and preservation of the marine environment. These principles are also enshrined in the UN Convention on Law of the Sea, which calls for all maritime states and their maritime law enforcement entities to act and operate in unison. Ladies and gentlemen, in Pakistan's case, more than 95% of our trade is dependent on the sea. Thus, sea lines of communications remain our national lifeline. Pakistan remains fully committed to maintain good order at sea and is always ready to cooperate on maritime issues of global concern. Our efforts include wide-ranging maritime initiatives, continued participation and command of multinational task forces 150 and 151, and regular hosting of Aman series of exercises are the clear manifestation of the government's focused attention on maritime affairs. Participation in humanitarian assistance and disaster relief efforts in Indonesia, Maldives and Sri Lanka, and evacuation of foreign nationals from war-stricken areas of Yemen are also a reflection of the capabilities of Pakistan's naval forces. In this effort, the role of Pakistan Maritime Security Agency as the sole maritime law enforcement agency of Pakistan remains vital.
جی سامعین کو بتائیں کہ اس وقت وزیر اعظم شاہد کاکن عباسی 13ویں جو اجلاس ہے ایشین کوسٹ گارڈ ایجنسیز کے سربراہوں کے اس سے خطاب کر رہے ہیں اسلام آباد میں اور انہیں خطاب کرتے ہوئے کہا کوئی اکیلا ملک آبی حدود کی تحفظ اور دیگر مسائل میں کردار ادا نہیں کر سکتا تمام ممالک کو مل کر اس حوالے سے کام کرنا ہوگا اور پاکستان کی 95% تجارت سمندر کے ذریعے ہوتی ہے یہ بھی کہا وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سمندری گزرگاہ جو ہے ہماری لائف لائن ہے وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ میری ٹائم سیکیورٹی میں یہ فورم جو ہے اہم کردار ادا کر رہا ہے جی سامعین اب چونکہ وقت ختم ہو جاتا ہے لیجیے اجازت اللہ نگہبان